بخاری شریف میں سے کتاب الصلاح کا حصہ پڑھا جا رہا تھا، جس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس مضمون کو بیان فرمایا کہ نمازوں کی فرضیت جو ہے وہ کیسے ہوئی تھی معراج کے موقع پر. تو اس عنوان کے پیش نظر کہ معراج کے موقع پر نمازوں کی فرضیت ہوئی، جسے نماز کی فرضیت کی اہمیت سے بھی بتانا تھا اور اس بات کا علم دینا تھا کہ یہ کب ہوا ہے اور کیسے ہوا ہے، یہ حکم جو ہے وہ کس طرح سے ہوا ہے اور کب فرض ہوا ہے اور کہاں فرض ہوا ہے. تو اس سلسلے میں معراج کی واقعے کی تفصیل بیان فرمائی تھی. حدیث شریف کا ترجمہ تھوڑا سا مفہوم گزر چکا ہے. معراج کے سلسلے کے کچھ فوائد اور واقعات میں جو بعض مضامین پائے جاتے ہیں وہ عرض کیے جا رہے تھے. اس میں سے ایک بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے لیے رات کے وقت کو مخصوص فرمایا. آیا اس میں کوئی خاص حکمت ہے؟ دن میں کیوں نہیں لے گیا؟ کیا دن میں لے جانا کچھ منع ہے؟ ظاہر ہے کہ نہ دن میں منع ہے نہ رات میں منع ہے، لیکن رات میں لے گئے تو اس کی کیا کوئی خاص. علماء کرام ہاں غور کرتے ہیں ہر پہلے پر کہ بھائی یہ واقعہ ایسا کیوں ہوا. تو اس سلسلے میں علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ جو عمدۃ القاری کے مصنف ہیں، بخاری شریف کی بہت بڑی شرح ہے، انہوں نے کچھ باتیں بیان فرمائی تھیں. اس میں سے ایک بات یہ ہے کہ شب و روز میں سے رات کا وقت جو ہے وہ تنہائی کا ہے اور خصوصیت کا ہے، اختصاص کا وقت ہوتا ہے. عام طور پر جسے شدت تعلق ہوتا ہے اسے آدمی یکسوئی میں اور خلوت میں ہی ملتا ہے. جس کو اختصاص ہوا کرتا ہے اس کے ساتھ آدمی رات میں وقت گزارا کرتا ہے. تو ایک حکمت یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اختصاص حضور اللہ پاک کے ساتھ حاصل ہے اس کی وجہ سے تنہائی کا وقت جو کہ دنیا والوں کے پاس میں بھی گویا خصوصیت کا ہے اس کو ظاہر کرنا مقصود ہے کہ یہ ہمارے خاص بندے ہیں. ویسے بھی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حضرت انبیاء علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو انعامات ہیں، جو نوازشات ہیں، وہ رات میں زیادہ ہوئے ہیں. بہت سے انبیاء ہیں کہ مختلف قسم کی کرامتیں ہیں، بزرگیاں ان کے ساتھ رات کے ساتھ پیش آئی ہیں. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے توحید کے جو دلائل بیان فرمائے اور توحید کی طرف جو دعوت دی لوگوں کو، اس کی جو برہان قائم کی وہ رات ہی سے قائم کی. فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا، جب رات چھا گئی، رات کی اندھیری چھا گئی، تو پھر انہوں نے ستارے کو دیکھا اور اس سے لوگوں کو سمجھایا کہ دیکھو یہ ہوتا ہو سکتا ہے کہ خدا. پھر چاند کو دیکھا دوسرے موقع پر، پھر سورج کو دکھایا. تو اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم نے ابراہیم کو آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت اور ملکوت دکھائی. تو ہمارے لیے تو ایک سادہ واقعہ ہی ہے، لیکن اس کے اندر کچھ بھید ہوئے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے درمیان اللہ پاک کے درمیان، جو نظام شمسی کو، نظام قمری کو، نظام کواکب کو بتایا گیا اور اس سے اس کی کیا کہتے ہیں، اس کا غیر معبود ہونا، غیر الہ ہونا، ان چیزوں کا یہ سمجھایا گیا تھا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ خصوصی واقعہ رات میں پیش آیا. حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا وہ بھی رات کا خاص ہے. جب حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم پر عذاب کا فیصلہ کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام سے فرمایا کہ فأسر بأهلك بقطع من الليل، آپ اپنے گھر والوں کو رات میں لے کے نکل جاؤ. یعنی یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ دن میں لے کے نکل جاؤ، لیکن یہ فرمایا کہ راتوں رات چلے جاؤ اور صبح صبح جو ہے نا ان پہ عذاب آنے والا ہے، اس لیے اس سے پہلے نکل جاؤ. اب یوسف علیہ السلام کے جو بھائی، یوسف علیہ السلام کے جو بھائی ہیں، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، جب ان کی غلطی پکڑی گئی کہ انہوں نے حضرت یوسف کے ساتھ میں مکر کیا تھا، دھوکہ کیا تھا، فراڈ کیا، ان کی جان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، والد صاحب کو دھوکہ دیا، جھوٹ بولے ان کے ساتھ میں، یہ سارا راز جو ہے بھید کھل گیا تھا. خود یوسف علیہ السلام سامنے آ گئے، اب تو کس سے چھپا سکتے تھے، کس سے بات بناتے. تو جب انہوں نے یعقوب علیہ السلام نے ابا سے کہا تھا کہ آپ ہمارے لیے استغفار کیجیے، خود بھی معاف کر دیجیے کہ ہم نے آپ کو تکلیف دی اور ہم نے اللہ کے ساتھ میں بھی بڑا گناہ کیا ہے، ہم تو خود معافی مانگ ہی رہے، لیکن آپ چونکہ نبی ہیں اور نبی کا استغفار خاص ہوتا ہے تو آپ ہمارے لیے مغفرت طلب کیجیے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے شفقت پیلری کی وجہ سے, نبی ویسے بھی شفیق ہوتے ہیں پھر تو یہ تو باپ بھی تھے, انہوں نے فرمایا استغفر لک ربی, میں جو ہے استغفر لکم, میں تم اصوف استغفر لکم, میں تمہارے لیے ضرور استغفار کروں گا. جب انہوں نے استغفار چاہا اپنے باپ سے تو انہوں نے کر نہیں دیا استغفار, کہا کہ میں کروں گا. علماء نے اس کا مطلب یہ بتایا کہ جو قبولیت کا وقت اور تنہائی کا ہوتا ہے وہاں بولنا پڑے گا مجھے اللہ, اس موقع پر میں خاص اللہ تعالیٰ سے درخواست کروں گا. اس سے مراد تہجد کی نماز تھی رات کی تنہائی کے وقت میں, پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے معافی مانگی اپنی اولاد کے لیے, ساتھ ان کو معاف کر دیں. یہ ایک پرانا سلسلہ ہے, ذہن میں رکھنے کی بات ہے, بڑی بڑی غلطیاں اولاد سے ہو جاتی ہیں بعض مرتبہ, بیوی سے ہو جاتی ہے بعض مرتبہ, شوہر سے ہو جاتی ہیں بعض مرتبہ, تعلقات والوں میں بڑی بڑی غلطیاں ہو جاتی ہیں. آدمی چھپانے کے لیے ایک جھوٹ سے بچنے کے لیے 10 جھوٹ بولتا ہے, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پورے جھوٹ ایک ساتھ کھل جاتے ہیں, پورا بھید سامنے آ جاتا ہے. اس موقع پر آدمی کو اقرار کے علاوہ چارہ نہیں رہتا, تو اب آدمی کے لیے سوائے معذرت کرنے کے کچھ نہیں رہتا. تو سامنے والا جو ہے اگر متواضع ہے اور ہمدرد ہے اور خود اس کو پتا ہے کہ انسان اس طرح کی خصوصیات اپنے اندر رکھتا ہے اور میں بھی اپنے اندر رکھتا ہوں, تو وہ لے کے نہیں بیٹھ جاتا کہ نہیں تیرا تو ہوگا نہیں, تیرے کو نہیں بخشوں گا کبھی, یہ کوئی بات نہیں. پیغمبروں کے ساتھ ان کی اولادوں نے جب ایسا کیا تو انہوں نے جب ان سے کہا کہ میں معافی معاف کر دیجیے ہمارے لیے, تو ٹھیک ہے معافی کر دے دیں گے اور معافی کی دعا بھی کر دیں گے. یہ دنیا کا اصول درگزر پر ہے اور اوائڈ کرنے پر ہے, کسی بات کو لے کے بیٹھ جانے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. یہ ہے کہ کسی چیز کا آپ کو رنگ ہے دل میں, قلق ہے, تو آپ اسے تعلق کم کر دیجیے, آمنا سامنا کم کر دیجیے, معاملات مت رکھیے اپنے ساتھ, تاکہ آمنا سامنا ہو نہیں پھر بد مزگی ہو نہیں. اور بقیہ یہ کہ کوئی معافی مانگ رہا ہے تو معاف کر لینا چاہیے, خاص طور پر میاں بیوی کے تعلقات میں, بھائی بھائی کے تعلقات میں اس قسم کے واقعات بہت ہوتے ہیں. غرض یہ کہ یہ واقعہ بھی رات سے متعلق ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے رات میں, تو معلوم ہوا کہ اللہ پاک انبیاء علیہ السلام کے ساتھ رات میں بہت سے ایسے واقعات ان کے ساتھ ہوئے ہیں جو خصوصیت کو بتاتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لا رہے تھے وہاں سے حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس سے مدین سے, شعیب علیہ السلام خسر ہیں موسیٰ علیہ السلام کے, تو وہاں رہے 10 سال ان کے پاس رہے, تو پھر وہ مصر جانے کے لیے انہوں نے طے کیا کہ میں گھر جاتا ہوں اپنے وطن جاتا ہوں, تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اجازت دے دی, تو پھر وہ اپنی بیوی کو لے کے جا رہے تھے, تو رات میں جو ہے انہوں نے آگ محسوس کی, ان کو ضرورت تھی رات میں راستے کے لیے آگ کی بھی, روشنی کی بھی, گرمی حاصل کرنے کی بھی. تو رات میں جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آنے سے من جانب طور نارا, طور کی جانب انہوں نے آگ محسوس کی, چنانچہ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو وہاں ایک درخت تھا طور پہاڑ پر, اس درخت سے آواز آئی, یا موسیٰ انی انا اللہ, اے موسیٰ میں اللہ ہوں. یہ بھی ایک بہت بڑا راز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ متکلم ہے, لیکن جب کلام کی تجلی درخت پر پڑی تو درخت بھی بولتا ہے, اور درخت میں کہیں سے آواز آ رہی تھی یہ نہیں بول سکتے آپ, پورا درخت ہی سے آ رہی تھی, وہ پیڑ بول رہا تھا, پتے بول رہے تھے, ویسے نہیں ہوتا, آپ اس کی کسی بھی اس کو دیکھے تو وہاں سے آواز آ رہی تھی اور آ رہی تھی ان اللہ میں اللہ ہوں. حالانکہ اس بولنے سے درخت اللہ نہیں ہو جاتا, جب درخت جو ہے انہیں ان اللہ بولتا ہے تو وہ نہیں ہوتا, تو اگر حضرت منصور حلاج بولے تو انہوں بھی نہیں ہوتے. تو درخت جس کیفیت میں تھا تو وہاں ان اللہ ہوا, منصور حلاج بھی خاص کیفیت میں تھے تو انہوں نے بھی ان اللہ کہا, کبھی خامخواہ لوگوں نے ان کو مارا, کیونکہ بزرگوں کی باتوں کی توجہ ہی نہیں کر سکے, ان کی باتوں کی حقیقت تک نہیں جا سکے, اس میں حقیقت گڑبڑ ہو گئی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ چلے گئے تھے وہاں کہ ان کی بات کی تہ تک, لیکن انتظام شریعت کا تقاضا تھا کہ اگر ایک آدمی کو چھوڑتے ہیں تو دوسرا یہی کرے گا اور دوسرا کرے تو تیسرا, مطلب یہ ہے کہ لوگوں نے تماشا بنا لیں گے شریعت کا, شریعت کے احترام سے ممکن اس وجہ سے کیا ہو, پھر ایسے لوگوں کو مارے تو کیا, نہ مارے تو کیا, مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ مرتے تو ہیں, ان کے مارنے سے مت ہوئے چلے جاتے ہیں, اس دنیا سے منتقل ہو کے وہاں چلے جاتے ہیں. چنانچہ مشہور یہی ہے کہ جب ان کو مار دیا گیا تھا تو انہوں نے اپنا سر ہاتھ میں لے کے وہ چلنا شروع کر دیا تھا, خود ہی اپنا سر ہاتھ میں لے کے چلنا شروع کر دیا تھا, ان کے مرشد نے منع کیا تو وہ چھوڑ دیا پٹاخے, اللہ عالم, اور کچھ عجب نہیں ہے ایسے لوگوں سے اس قسم کے واقعات ہونا, کچھ عجب نہیں ہے. اچھا موسیٰ علیہ السلام ہی کا قصہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ پروردگار مجھے آپ تورات عطا فرمائیں، کتاب دیجیے تاکہ انسان اپنی اپنی امت کو جو ہے نا زندگی گزارنے کا، عبادت کرنے کا طریقہ بتاؤں کہ بھائی کیسے عبادت کریں، ہم ہمارے لیے کچھ احکام ہونی چاہیے. یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے، دیکھیے احکام ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، نہیں تو عبادت کریں کیسے؟ ہم اللہ کے بندے ہیں، ایمان لائے اللہ پر، تو کچھ کرنا نہیں کرنا، یہ کیا کرنا؟ پھر بنی اسرائیل جب سمندر پار کر کے آگے گئے، دریا پار کر کے آگے نکل گئے، تو وہاں یہی کوشچن تھا کہ اب ہم کیا کریں؟ تو ہو گیا، دشمن تو مر گیا، پھر ہم تو روک گیا، اب کرنا کیا؟ تو معلوم ہوا کہ احکام ملنا بہت ضروری ہے، نہیں تو آدمی بندگی کرے گا کیسے؟ ہم لوگ جب احکام ملتے ہیں تو اس کو بور سمجھتے ہیں، بادر سمجھتے ہیں کہ صاحب یہ کیا ہے، نماز لگا دی، روزہ لگا دیا، بھائی نہ لگاتے تو پھر کیا کرتے تھے؟ بندگی کیسے کرتے اللہ سے؟ بہت ضروری چیز ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ پاک سے کہا کہ آپ ہمیں احکام دیجیے، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہمارے پاس آئیے اور وہاں 30 رات اعتکاف کیجیے آپ کے طور پر. وعدنا موسیٰ 30 لیلۃ، ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا. حالانکہ وہ رات میں دن بھی شامل تھے، لیکن وعدہ جو ہوا وہ راتوں کا ہوا. یہ بتانا ہے کہ انبیاء کے ساتھ لیل کی کچھ خصوصیت ہے. 30 راتوں کا وعدہ لیا، اور جب 30 مکمل ہو گئے تو اللہ نے 10 اور لگائے، بعشرین، اور ہم نے ان کو اس میں مزید اور 10 ایڈ کیے. ختم کیا ہے وہ، موسیٰ میقات ربہ 40 لیلۃ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کے وعدے کو جو کہ 40 راتوں کا تھا مکمل کیا. تو پھر اس کے بعد میں آسمان سے کتاب آئی. تو رات جو ہے نا وہ خصوصیت رکھتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان دینے کے لیے، توجہ دینے کے لیے، کیونکہ رات میں بندہ وہ یکسو ہو جاتا ہے، دنیا کی علائق اور تعلقات کی طرف سے طبیعت ہٹ جاتی ہے، اور دوسری طرف دھیان جو ہے وہ اچھی طریقے سے جاتا ہے. ایک بات یہ بھی علماء نے بتائی ہے کہ دن اور رات میں سے رات اصل ہے، دن اصل نہیں ہے. اسی واسطے قرآن میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ رات پر دن کو ڈھانکتے ہیں، پھر رات میں سے دن کو کھینچتے ہیں. اس سے علماء نے یہ سمجھا کہ رات اور دن میں رات اصل ہے، مطلب ٹائم کب سے شروع ہوا، اصل پہلے رات آئی کہ پہلے دن آیا؟ تو علماء کی تحقیق یہ ہے کہ پہلے رات آئی، اسی وجہ سے اسلام میں رات آتے ہی دن آ جاتا، یعنی جیسے ہی رات سورج غروب ہوتا ہے تو دوسرا دن شروع ہو جاتا ہے، مغرب کی نماز کا وقت ہوا اور دوسری تاریخ لگ گئی. رات کے 12 بجے نہیں لگتی تاریخ اسلام میں، قمری مہینے میں تاریخ لگتی ہے سورج کے غروب ہوتے ہی، جیسے پہلے دن کا سورج غروب ہوا رات شروع ہوئی تو یہ دوسرا دن اسٹارٹ ہو گیا. یہ لیل اصل ہے، رات اصل ہے، جو چیز اصل ہوتی ہے اس کے ساتھ برتاؤ ہونا چاہیے. ایک وجہ یہ بھی لکھی علماء نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسے ان کے پاس اوقات سب برابر ہیں، لیکن رات کو قبولیت کے واسطے خاص فرمایا ہے، محل استجابت ہے. امین اللہ فتحجد بھی نافل تلک، آپ رات میں قیام فرمائیے، اپنی تہجد پڑھیے، رات ہمارے سامنے کھڑے رہیے. فیضا فرق کا فن سب لیلا ربی کا فرغ، جب آپ فارغ ہو جائیں دن میں محنت کرنے سے، کام کرنے سے، تو پھر آپ کھڑے رہیں اور اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائیں. تو اس میں ربک و تبکر الہی تبدیلا، اپنے رب کو، اپنے رب کے نام کو یاد کرو. رب کو یاد کرو بھی نہیں کہا، رب کا جو نام ہے یعنی اللہ، اس کا ذکر کرو. و تبکر الہی تبدیلا، اور اس کی طرف بالکل متوجہ ہو جاؤ سب سے کٹ کے، یعنی اتنے دھیان کے ساتھ میں ذکر کرو کہ دوسرے کا دوسرا خیال نہیں آنا اس وقت. تبتل اس کو بولتے ہیں، تبتل کا مطلب ہے پورے کانسنٹریشن کے ساتھ میں ذکر کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا، وہ محل استجابت ہے، قبولیت دعا کا وقت ہے. اسی لیے بزرگوں کے معاملات میں یہ ہے کہ رات کے وقت میں چاہے تھوڑا وقت کیوں نہ ہو عبادت کے لیے مختص کرنا چاہیے، تھوڑا وقت رات کی عبادت کا فرائض کے علاوہ ہونا چاہیے. اسی لیے معاملات جو ہیں وہ قابو میں آتے ہیں رات میں کرنے سے. لوگوں کو شکایت یہ ہوتی ہے کہ آپ معاملات قابو میں نہیں آتے. معمول قابو میں آنے کی ایک بظاہر ایک ہی شکل ہے، وہ یہ ہے کہ اس کو رات کے لیے مخصوص کیا گیا. اور کیونکہ رات میں جب آدمی تھک تھکا کے آتا ہے تو اس وقت تو نشاط نہیں ہوتی، تو جب آدمی سو کے اٹھتا ہے جب ہی نشاط ہوتا ہے طبیعت کے اندر. تو اس لیے یہ ذہن بنانا پڑتا ہے کہ ہماری صبح کب ہوتی ہے. ایک گھنٹہ پیچھے ہو گئے تو بھی ہماری صبح اس کے حساب سے ہو جاتی ہے، ایک گھنٹہ آگے ہو گئے تو بھی ہماری صبح اس کے حساب سے ہوتی ہے، دھیرے دھیرے دن بڑھ جاتا ہے تو بھی ہماری صبح اس کے حساب سے، رات بڑھ گئی تو بھی ہماری صبح اس کے حساب سے. ویسا نہیں ہونے کا ہے. اگر کوئی آدمی کچھ معمولات رکھنا چاہتا ہے، فرائض اور واجبات اور سنن موقع کے علاوہ رکھنا چاہیے، तो उसके लिए बेहतर सूरत यह है कि आदमी अपने सुबह को मुकर्रर करे कि मेरी सुबह है कौन सी। दुनिया की सुबह कभी भी हो लेकिन मेरी सुबह कहाँ है, वो है तरीका उसका। और वो ये है कि फजर से आदमी थोड़ा सा पहले अपने वक्त को मुक्तर करे कि मुझे ये वक्त उठ जाना है, इस टाइम मुझे फारिग हो जाना है। कोई उजुर है, कुछ हालात ऐसे हैं नहीं हो सकता है, अलग बात है। लेकिन अगर कोई आदमी हिम्मत वाला है, और हिम्मत से ही काम लेने से काम होता है, और अभी आदत डालने का जमाना है कि अभी आदत डाली जा सकती है या काबू में आ सकती है चीज, तो उसके लिए तो बेहतर रात के अलावा कुछ नहीं। रूम रहमतुल्लाह ने फरमाया कि मुझे तो इस पर बड़ी उनका मलफू उनका उनके उनकी बात का खुलासा ये है, उन्होंने फरमाया कि मुझे इस पर बड़ी गैरत आती है कि जब अल्लाह के वली जो है ना वो अल्लाह का जिक्र कर रहे हों तो हम लोग फजर की नमाज के लिए बैतुल खुला में जाकर बैठे। ये उन्होंने जगह लिखा है, हम तारत खाने में बैठते हैं, जंगल में जाते हैं तारत करने के लिए, जबकि लोग अल्लाह ताला के साथ जिक्र में मशगूल होते हैं। उनके बोलने का मतलब ये है कि उससे पहले फारिग होना चाहिए। बड़ों की बातें हैं, अमल की नीयत करनी चाहिए, अल्लाह तौफीक दे ही देता है कभी। तो गर्व यह है कि ये है इस वक्त, और जिस आदमी को तहज्जुद की आदत हो गई उसको विलायत मिलना करीब करीब यकीनी होता है। ये लिखा है बुजुर्गों ने, तहज्जुद को बगैर विलायत के नहीं मारा जाता, ये बुजुर्गों का मंसूब है। तहज्जुद का जो आदी होता है उसको विलायत दिए बगैर अल्लाह ताला आमतौर पर नहीं उठाते। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफर के सिलसिले में भी एक बात बड़ी अजीब मिलती है, आप अक्सर सफर रात में करते थे। रात में वही माना कि इजलाज में, इजलाज का मतलब ये है कि सुबह होने से बहुत पहले आप रात में निकल पड़ जाते। अगर सफर में भी हैं और रात में कहीं पड़ा हुआ आपने डाल दिया है तो बस 3-4 बजे रात से ही जो है सुबह का फर्ज करो, 5-6 बजे सुबह हो रही तो आप 3 बजे से 2 बजे से वहीं से सफर शुरू कर देते। रात में आप सफर के आदि थे, खासतौर पर गजवात में और दूसरे इस किस्म की उसमें जो जरूरत पेश आती है इंतजामी एतबार से लश्करी निजाम के साथ में, तो ज्यादातर सफर रात से ही होता था। इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने रात के वक्त को मेराज के लिए मुकर्रर फरमाया, जिसमें बेशुमार खसूसियतें हैं ताकि बंदों को पता चल जाए कि इनके साथ हमारे हमारा ताल्लुक कैसा है, कितनी महबूबियत है और कितना इख्तिसास इनको हासिल है, इनका क्या शरफ है। वाकई इसरा के अंदर एक बात और भी हुई है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटे हुए हैं और फरिश्ते आ गए, वो भी चप्पल फाड़ के आ गए, जैसे आपको पता है कि घर के ऊपर से आए, दरवाजे से नहीं आए, बगैर पहले से पेशगी मुआदत के, वादा लिए हुए के, टाइम लिए हुए के अचानक आने में, खासतौर पर ये वाकया इस किस्म के जो महबूबीन के पेश आते हैं अचानक, ये जो है ना ज्यादा मुअसर होते हैं, सरप्राइज हो जाता है आदमी। पहले से बोल बता के इंतजार करते 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 जब सवारी आ रही तो वो भी एक चीज है, चाहे पहले से जरा आदमी प्रिपेयर हो जाता है, लेकिन मोहब्बत की जुबान में ये बात होती है कि साहब जितना ज्यादा अचानक मामला होता है उतना ज्यादा सरप्राइज होता है। खुश करने के वास्ते लोग सरप्राइज देते रहते हैं, तोहफा ला के दे देंगे अचानक, एकदम किस्म का कोई ऐसी हरकत कर देंगे अचानक की, और आदत होती है तकरीबात वगैरह में हमने देखा कि लोग सरप्राइज करते हैं। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज का जो वाकया पेश आया, पहले से बताया नहीं गया था कि आज आपके साथ ही होने वाला है, आप तो सोए हुए थे, वरना अगर आपको पता होता तो आप तो उसूल उसूल करके कपड़े वपड़े पहन के बैठे रहते थे, जैसे आज मुझे जाना है आसमान तो बता भी देते थे तो मुझे जाना है आसमान, वो तो आप सो रहे थे, आपको उठाया गया कि चलो खास हो रहे। और इसमें खास बात ये भी है, उलमा ने फरमाया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो खसूसियत वाले पहलू हैं अल्लाह पाक के, उसमें ये बात है कि यही हजरत मूसा को जब अल्लाह ताला ने तौरात देने की बात की तो वादा लिया था पहले से, वो भी 40 दिन पहले का, और 40 दिन पहले से कहा था कि 40 दिन ये करोगे तो तुमको मिलेगी। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज में ले जाने का है तो बस 1 मिनट पहले भी नहीं बताया, ज्यादा खसूसियात को बताने वाली चीज। एक मसला ये है कि अल्लाह पाक ने जब आपको मेराज में लेके गए तो बाद आपका सवारी का इंतजाम फरमाया, तो सवारी का यहाँ क्या मौका है, सवारी की कोई जरूरत ही नहीं थी यहाँ पर। असल बात यह है कि तानीस लिल मौताद, जो आदत वाला तरीका है उस तरीके से अगर कोई मामला किया जाता है तो उसमें थोड़ी उनसियत रहती है, यानी आदमी के हवास अपनी जगह पर रहते हैं कि भाई एक मारूफ तरीका है बल्कि, तो इसलिए बाद आपकी तानीस आपको मानूस रखने के लिए आपका जी जो है ना वहशत में ना आए उसके वास्ते सवारी का इंतजाम किया गया। और हुजूर ने फरमाया उसका नाम बुराक था, बुराक जो है वो बर्क से है और बर्क के माने बिजली के हैं, क्योंकि उसकी जो रफ्तार है वो बिजली की रफ्तार की तरह थी, कितने सेकंड में बादलों से बिजली नीचे आती है, बल्कि इसके आने आके जाने के बाद में आवाज आती है, आवाज से तेज होती है वो रोशनी, तो आवाज से तेज होती है ना, तो पहले रोशनी होती है, बाद में जाने वो जा चुकी होती है, जब वो कड़क रही होती है तो लोग अब डरते हैं जबकि वो हो भी चुका है। तो उसकी रफ्तार में क्योंकि वो बात थी, इस वजह से जो है उसका नाम ही बुराक रख दिया गया। अब ये पता नहीं कि मुमकिन है उसकी उसकी मानवीयत में भी इस किस्म की कोई चीज हो कि वो सवारी उसी की बनाई गई, वल्लाहु आलम। लेकिन शक्ल सूरत शेप उसका जो है ना वो ऐसा बनाया गया हो जिससे उनकी अब कायम रहे, क्योंकि हदीस में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि न तो घोड़े की तरह बड़ा था वो जानवर, न गधे की तरह छोटा था वो जानवर, दोनों के बीच में था वो, गधे से कुछ बड़ा था और घोड़े से कुछ छोटा था। अब एक मसला यह है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जिस्मे मुबारक के साथ में कैसे तशरीफ ले गए इतनी दूर दराज। हफ्ते के दिन जो लोग मजलिस में थे अपने सिलसिले के, उनको अंदाजा है कि जमान और मकान जो है ये एक एक अजीब हकीकत है, ये टाइम जो है वक्त जो है ये अजीब हकीकत है, ये और ऐसे ही जगह जो है ना मकान जो है ये भी है। मनाजिर हसन गिलानी ने इस वजह से फरमाया कि मेराज उनको क्या समझ में आती है जो जिस्म और रूह की हकीकत है वो नहीं जानते, क्योंकि जिस्म है तो जिस्म का मकान अलग है, जिस्म का जमान अलग है, रूह है तो रूह का मकान अलग है, रूह का जमान अलग है। उस दिन जो साथी थे वो सुने कि जिस्मानियत कसीफ का जमाना अलग होता है, क्योंकि कसाफत की वजह से उसको एक वक्त वो उसका कोई उसमें कोई तसरफ हो सकता है तो फिर वो इंतजार करना पड़ता है उसको कि फिर दूसरे वक्त में आए। कसाफत अगर है तो मदरसे से मस्जिद को जाना है तो इस जिस्म को मुंतकिल होने के लिए उसमें तसरफ जो पेश आएगा उसमें टाइम लग जाएगा, जितनी लताफत इसमें आएगी उतना ज्यादा ये छोटा लंबा जमाना छोटा होता चला जाएगा, दराज जो है ना वो छोटा होता चला जाएगा। और ये लताफत की इतनी किस्में हैं जिसकी कोई हद नहीं, ये यानी अजसाम से हटकर फिर मुजर्रदात हैं, फिर मुजर्रदात के अंदर जितने लताइफ शुरू होते हैं, फिर उसके अंदर ये अरवाह अलग हैं, फिर अरवाह से फिर अरवाह मलाइक अलग हैं, फिर अरवाह मलाइक से अच्छा सूफिया ने तो यहाँ तक लिखा है कि अरवाह मलाइक के अंदर खुद इतनी लताफत है उसके एतबार से उनका टाइम है। मसलन आसमान अव्वल के फरिश्तों को आसमान हफ्तम के फरिश्तों के जमाने से कोई मुनासिबत नहीं है, ये लिखा है। आसमान अव्वल के फरिश्तों में जो लताफत है उनके अंदर उससे कहीं ज्यादा आसमान दुवम वालों में, आसमान दुवम वालों में जो लताफत है उससे कहीं ज्यादा आसमान सुवम वालों में। इसी तरह से हफ्त आसमान के जो फरिश्ते हैं हामिलान अर्श जो है उनकी जो लताफत है वो उनके मुकाबले में वो लोग कसीफ है आसमान अव्वल वाले दुवम वाले, तो ये जिस्मानियत कसीफ का कोई हिसाब ही नहीं। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रूह मुबारक है, आपकी तो जो हकायक लिखे हुए हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह के बारे में और हकीकत मुहम्मदी पर जो सूफिया किराम का कलाम पाया जाता है, तनजुलात सित्ता में एक मरतबा शरीयत तसव्वुफ में पढ़ के सुनाया भी गया था, फिर इंशाल्लाह पढ़ेंगे इसको। तो हकीकत मुहम्मदी जो है ना वो जिसको तनजुल सानी में उसको बयान किया जाता है, उसमें जब वो हकीकत अगर किसी पर मुनकशिफ हो तो फिर ये बात बहुत आसान है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसे जमाने में सफर फरमाया था कि वहां पर वो टाइम जो होता है उसमें कितना ही लंबा काम हो जाए वो एक नुक्ते के बराबर होता है, कितना ही लंबा काम हो। अब दसियों मरतबा तो हुजूर अल्लाह के पास गए आए मूसा अलैहि सलाम के फरमाने के बाद, और सूफिया के एतबार कुरान पाक में तो अल्लाह ताला से गुफ्तगू का जो बयान है वो सिर्फ इतना है कि फाउहा इला अब्दिही मा उहा, अल्लाह पाक ने मेराज के मौके पर वही की अपने बंदे की तरफ वही जो वही की, क्योंकि ये बोलने की चीज नहीं है कि क्या वही की, हुजूर ने उसमें से बता दिया कि नमाजों की बात भी हुई है। मुखिया सूफिया कहते हैं कि 90,000 बातें हुई उस वक्त अल्लाह पाक, और 90,000 बातों के लिए कितना वक्त दरकार हुआ होगा आप अंदाजा फरमाइए, ये तो खासा हो। और फिर यह है कि आसमानों की जो मसाफत है वो कोई थोड़ी थोड़ी है कोई, पहले यहाँ से आसमान तक जाना, फिर आसमान पहले आसमान को उबूर करना, जैसे ब्रिज को उबूर किया जाता है दरवाजे में से दाखिल होके उधर दूसरे दरवाजे में से निकलना ना, उसके दरवाजा है ये तो मालूम हो गया, ये थोड़ी है कि इतना पतली पत्थर है उसकी कि इधर दरवाजे में से गए उधर बाहर दूसरे आसमान में निकल गए, ऐसा थोड़ी। अभी समय आता है कि आसमान अव्वल का जो मोटापा है वो इतना ही है जैसे आसमान से जमीन से आसमान तक की मसाफत है, फिर उसके बाद की जो खला है दूसरे आसमान तक वो भी उतना ही बड़ा है, फिर दूसरा आसमान भी उतना ही मोटा है, फिर दूसरे से तीसरे तक, तो कितना टाइम दरकार है खाली। अच्छा सिर्फ यही है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एकदम तेज रफ्तारी से ख्याल की तरह गए आए नहीं, वहाँ पे आदम अलैहि सलाम से बातचीत हुई, मुलाकात हुई, उन्होंने सलाम अलैक हुआ, ये हुआ वो हुआ, वहाँ पे आसमान दुवम पे भी आसमान सुबम पे भी तमाम आसमानों से मुलाकातें अलग हुई, وہاں بیت المقدس میں باضابطہ امامت ہوئی، سب ہوئی، نماز آپ نے پڑھائی، خطبے ہوئے، ہر ایک کے بیانات ہوئے، تھوڑا سا مینار ہوا وہاں پہ، ہر ہر نبی نے اپنا وہ بتایا، تعارف کیا اور اپنا وہ انٹروڈکشن کرایا، یہ ہوا وہ ہوا، سارا کارنامہ ہوا وہاں پہ. اور پھر یہ ہے کہ پھر اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا بھی معائنہ فرمایا. کتنا ٹائم لگتا ہے جنت کی؟ لیکن جنت کوئی چھوٹا چھوٹا موٹا کوئی بلڈنگ ہے کوئی دیکھنے کے واسطے کہ صاحب اس منٹ میں نظر سے گزر گئے؟ جنت کے اندر تو خالی درختوں کا نظام اتنا لمبا ہے. طوبا کے بارے میں حدیث میں آتا ہے نا، طوبا درخت جنت کے اس درخت کا نام ہے کہ جس کے نیچے سے اگر 100 سال گھوڑا تیز رفتاری کے ساتھ میں گزارا جائے تو اس کے سائے کو عبور نہیں کر سکتا. جس جنت میں ایسے ایسے درخت ہیں، اس جنت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیر فرمائی، اس کو معائنہ فرمایا، وہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے محل کو جا کے دیکھے، فلاں فلاں بہت سے واقعات اس میں پیش آئے ہیں. ابو ایوب انصاری کے ساتھ واقعہ اس میں مذکور ہے، حضرت بلال کا ہے، بہت سے ہیں. تو پتہ نہیں وہاں پہ کیا کیا دیکھنے میں پھر آپ کیا ہے. جہنمیوں کے حالات کا آپ نے معائنہ فرمایا، وہاں بات چیت ہوئی. یہ سارا واقعہ جو ہے بہت لمبے ٹائم میں ہوا ہوگا، لیکن یہ آپ اس زمانے میں چلے گئے تھے. اس زمانے کے اعتبار سے اللہ پاک نے آپ پر تجلی فرمائی تھی کہ وہاں پر نقطہ ہے. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ کوئی ٹائم نہیں ہوتا، ازل سے لے کے ابد تک اللہ پاک کے لیے ایک ہی ہے. تب ازل بھی ان کا ابد ہے، شروع بھی ان کا آخری ہے، آخری بھی ان کا شروع ہے. حق تعالیٰ شانہ اول ہیں اور آخر ہیں. آخر ہیں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب اول ختم ہوگا تو پھر آخر ہوں گے. اللہ پاک کا جو نام ہے اور ان کی جو صفت ہے وہ پہلے سے ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ وہ صفت بعد میں آئیں گی کبھی، اتنی دیر تک اللہ تعالیٰ اس صفت سے خالی ہیں. صفت آخریت سے اللہ خالی نہیں ہے. جو اول ہیں تو وہ آخر بھی ہیں اسی وقت، اور آخر ہیں تو وہ اول بھی ہیں اسی وقت. کیوں؟ اس واسطے کہ ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. ٹائم نہیں ہے مطلب ہمارے اردو کا ٹائم نہیں ہے، ویسا نہیں کہ بزی ہیں وہ، ٹائم گزرتا ہی نہیں وہاں پہ، وقت سے اوپر ہے وہ چیز. جبکہ عام اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں کچھ ایسی مخلوق ہے کہ ان کے پاس وقت سے اوپر ہیں وہ لوگ. جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام وقت سے اوپر رہتے ہیں، ان کے آنے جانے کے واسطے کوئی ٹائم نہیں چاہیے. یوسف علیہ مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام زمین کے وہاں سے گرنا شروع ہوئے کنویں کے اوپر سے، اور ابھی نیچے کی تہیں نہیں گزرے تھے. اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ ان کو نیچے گرنے مت دو، ان کو چوٹ لگنے نہ پائے. جو واقعات میں مشہور ہے کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ساتویں آسمان پہ تھے، وہاں سے انہوں نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو پکڑ لیا نیچے سے. جو کنویں کے منڈیر سے لڑک چکا ہے اس کو کنویں میں نیچے جانے نہیں دیا، اور جبرائیل علیہ السلام ہفتہ آسمانوں کے اندر ہے. کیونکہ جبرائیل جو ہیں وہ آسمان ہفتم کے فرشتوں میں سے ہیں، مطاع ہے نا، مطاع ثم امین، وہ سارے فرشتوں کے لیڈر ہیں، بڑے ہیں. تو ان کے لیے کیا ہے، مسافت کوئی چیز نہیں ہوتی، آنا جانا وقت لگنے کی کوئی بات نہیں ہوتی. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روحانیت ہے، وہاں جبرائیل کے پر جلتے ہیں، وہ جبرائیل علیہ السلام کا کوئی گزر نہیں ہے وہاں پہ، آپ اندازہ لگائیے. اس لیے اگر آپ کو وہ زمانہ دیا گیا یہاں دنیا میں بطور معجزے کے سفر کرنے کے لیے، سیر کرنے کے لیے، کچھ عجب نہیں ہے کہ کتنا سب کچھ ہو جائے، ٹائم جو ہے نا چھوٹا سا ہو جاتا ہے. اس کے اندر اسی سے بیان فرمایا پرسوں جو خصوص الحکم کی شرح آپ کو سنائی جا رہی تھی، کہ اسی زمانے کے جب اثرات آدمی پر کسی پر بھی پڑتے ہیں تو اسی اعتبار سے معاملہ اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے. یہیں سے ہے وہ قصہ کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سواری پہ سوار ہونے کے لیے ایک رکاب میں پیر رکھتے تھے، اور دوسری رکاب میں جب دوسرا پیر رکھتے تھے تو قرآن پاک شروع کر کے ختم کر چکے ہوتے تھے. ہم لوگ جو سبحان اللہ سخر اللہ نہادہ والی دعا پڑھتے ہیں، اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن پاک پڑھتے تھے، اور ان کے کرامتوں میں سے ہے یہ چیز. اور صحابہ کے لیے کرامت کوئی عجیب چیز نہیں، ہمارے حال کے بزرگوں کے اندر تک اس قسم کی کرامتیں مشہور ہیں. حضرت اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کرامتوں میں یہ واقعہ ہے کہ وہ عصر سے لے کے مغرب تک روزانہ قرآن پاک مکمل کرتے تھے. اسماعیل سے جن کو کافر بولنے میں ان کو مزہ آتا ہے، اور ایسے بزرگوں کو کافر بولنے کے بعد میں اب یہ بولنے والے کیسے رہتے ہوں گے؟ جو اللہ کے ولیوں کو کافر بول دیں گے تو وہ جو کفر ہے وہ تو واپس ہو کے جاتا ہے. کسی پر کفر کا حکم لگانے کے بعد میں اگر وہ ثابت نہ ہو سکے، پروف نہ ہو سکے نا، تو وہ کفر واپس ہو جاتا ہے بولنے والے پر، انہیں کافر ہو جاتا ہے. جیسے لعنت جو ہے، اگر کسی پر لعنت کی جائے، وہ جس پر لعنت کی جائے وہ اس کا مستحق نہیں ہے، تو واپس ہو جاتی ہے لعنت بھیجنے والے پر، پلٹ جاتی ہے. فائدہ ہے یہ. اگر کسی مسلمان کو کافر بولے کہ تو کافر ہے، اس کا مطلب یہ کہ مسلمان کے جو عقیدے ہیں اس کا ہی میں منکر ہے، تبھی اس کے اوپر کفر کا حکم لگا رہا، تو بولنے والا اس لیے کافر ہو جاتا ہے. حضرت اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ، قاسم حنفی رحمۃ اللہ علیہ، امام رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، یہ اس زمانے کے بڑے بڑے اولیاء اللہ میں سے گزرے ہیں، بڑے قطب الارشاد، بڑے غوث، اس ٹائپ کے بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے مرتبے کے بزرگ ہیں. حضرت اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ جو ہے असर के बाद आमतौर पर गंगा में गुसल करते तैरने की भी उनकी आदत थी, तो वो तैरने के दौरान कुरान पाक मुकम्मल करते थे शुरू से लेकर आखिर तक, क्योंकि वो हमेशा एक्सरसाइज में रहते थे, क्योंकि हजरत सैयद अहमद शहीद बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के साथ में रहते थे और वो उन्होंने एक निज़ाम इस्लामी का तहिया किया हुआ था, उस सिलसिले में वो बहुत रियाजतों में रहते थे हमेशा से, पता नहीं कब किस किस्म का मुजाहिदा करने की नौबत पेश आए, तो गंगा को जमुना को पार करते रहना तैर के, तेज रफ्तार जमुना को जो है ना वो तैर के पार करने की आदत डालते रहते थे अपने, पता नहीं कब अल्लाह के लिए क्या क्या मुजाहिदा करना पड़ जाए। सख्त गर्मियों में जो है वो दिल्ली की जामा मस्जिद की फर्श के ऊपर नंगे पैर टहलते थे, अगर आप दरवाजे में से दाखिल हो के अंदर मस्जिद के अंदर तक चले जाएं गर्मी में और मैच पड़ी हुई ना हो, छाले आ जाते अंदर जाने तक। बल्कि मैंने तो यहाँ तक भी देखा है कि जो हौज है बीच में वहां से वजू करके आप अंदर नहीं जा सकते गर्मा में, इतना पत्थर गर्म हो जाता है, और वो जो है ना घंटों उसके ऊपर पैदल चलते थे कि अल्लाह के रास्ते में पता नहीं कब कहाँ क्या मुझे हजा करने की नौबत आए, बड़ी आदत थी उनकी। तो उसमें ये भी था कि वो तैराकी करते थे और उसमें कुरान पाक पढ़ते थे, उनके उसमें है उनकी कवानी के अंदर उनकी सीरत के अंदर बीमार ली थी, ऐसे बहुत से बुजुर्गों के वाकत। तो वो होता यह है कि सही जमान हो जाता है, वक्त जो है ना वो लिपट जाता है उनके लिए, मुख्तसर साद कर दिया जाता है कि थोड़े वक्त में बहुत काम हो जाता है, सही मकान जैसा होता है बुजुर्गों की करामतों में, कि मकान जो है ना वो भी लिपट जाता करता है, उनके लिए कोई चीज नहीं रहती, एक जगह से दूसरी जगह पर मुंतकिल हो जाना, ऐसी जमाना भी। इसी वास्ते हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मेराज का वाकया है वो भी असल में अरवाह से ताल्लुक, रूहानियत से ताल्लुक रखने वाली चीज है। चुनांचे इसमें लिखा है कि अरवाह आमतौर पर चार किस्म की होती हैं, एक वो होती हैं जिन अरवाह के अंदर कुदूरत पाई जाती है, उसमें जिस्म के असरात एक माना में मुंतकिल हो गए हैं, रूह जिस्म से मुतलब्बिस है मिली हुई है, मुतलब्बिस होने का मतलब ये नहीं होता कि वो उसके अंदर उतरी हुई होती है, अलग होती है वो, उसको कुछ भी नहीं होता, मगर फिर भी उसके साथ अटैचमेंट होने की वजह से उसमें और उस पर अमाल की नहुसत आने की वजह से बद अमाल की एक किस्म की कुदरत उसमें मैलापन उसमें आ जाएगा, गंदा गदलापन उसमें आ जाता है। आम अवाम उन्नास के बारे में कहा जाता है कि इनके अरवाह में ये बात पैदा हो जाती है कि उसमें कसाफत आ जाती है। और एक वो अरवाह होते हैं कि जिनमें कुव्वत नजरिया के का कमाल पाया जाता है, इससे आगे की चीज है, ये उलमा के अरवाह होते हैं। और एक वो रूह होती है कि जिसमें कुव्वत मुदब्बिरा का कमाल हो जाता है, यानी वो कुव्वत नजरिया से हटके कुव्वत तदबीर उसमें आती है, क्योंकि वो रूह जिसके अंदर तदबीर वाली सिफत होती है वो यहाँ पे जमीन पे रहती भी नहीं। आप सूफिया ये फरमाते हैं कि रूह मुदब्बिरा वो आसमानों पे रहती हो तो जमीन पे रहती भी नहीं। ये मुर्ताजीन के अरवाह होते हैं जो रियाजत करने वाले, बहुत मुजाहदे करने वाले, मेहनत शाखा करके नक्श नातका को लतीफ करने वाले जो रहते हैं उनकी होती है। और एक रूह वो होती है कि जिसको दोनों कुव्वतों का कमाल हासिल हो जाता है, कुव्वत मुदब्बिरा का भी और उसके साथ साथ कुव्वत नजरिया का भी। तो ऐसी ये अंबिया की अरवाह होती है। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूहानियत जो है वो इसमें सबसे कामिल दर्जे की थी, सबसे आला दर्जे की थी, इनके लिए ये टाइम कुछ भी नहीं है। तो इतने लंबा टाइम आपने किस तरीके से तय फरमाया, इतना लंबा अमल भी फरमाया, और जब वापस आए तो बिस्तर भी गर्म था, और जब वापस आए तो उसकी कुंडी भी हल रही थी, और जब हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला से पूछा गया तो हजरत आयशा ने फरमाया कि मा फुकीद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने मफकूद पाया ही नहीं, यानी गुम हो गए थे हुजूर, ऐसा नहीं हुआ। जब हजरत आयशा से पूछा गया हुजूर की मेराज के बारे में तो फरमाया मा फुकीद रसूलुल्लाह, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुम नहीं हुए थे। तो जो अहले जाहिर हैं उन्होंने ये समझा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में मेराज को गए थे, बेदारी में नहीं गए थे। हालांकि आयशा ये कब बोल रहे हैं कि नहीं गए थे, आयशा ये फरमा रही थी कि हमने ऐसा नहीं हुआ कि गायब पाया हो हुजूर को, तलाश करने की नौबत आई किधर गए किधर गए किधर गए, क्योंकि वो अमल जो हुआ वो इस टाइम से बाहर में हुआ है। वो तो माफुकदा का मतलब ये कि तलाश करना नहीं पड़ा हुजूर को, तो हमको तो ऐसे ही मालूम है कि यहाँ थे, इतने कि वो बैठ के होशियारी में देखते बैठे हुए थे कि आप जिस मुबारक के साथ गए नहीं। वो इसी एक ताबीर और भी करते हैं बुजुर्ग आने दिन कि अल्लाह तबारक व तआला ने वक्त को रोक दिया था, वही मतलब है, वक्त के ऊपर सफर करने का मतलब ये है कि वक्त को रोक दिया गया था, उनके लिए वक्त रुक गया था। अब जब वक्त रुक गया था तो चाहे उसमें हजारों साल भी अगर लग जाए तो फर्क नहीं पड़ता, हजारों साल वाला काम भी उसमें हो जाता है, वो गुजर जाता है वो टाइम, लेकिन उस यानी यहाँ के एतबार से उसमें कोई वक्त नहीं गुजरता, वहां के एतबार से हजारों साल वाला काम उसमें हो जाता है ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजूदात में से। तो गर्व यह है कि इतना बड़ा वाकया पेश आया और इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाजों की फर्जियत बताई कि इस उम्मत के लिए बताओ कि मेरी उम्मत पर 50 नमाजें पढ़ना है, फिर मेरी आपकी उम्मत पर मेरे बंदों के लिए, تو پھر وہ ہوتے ہوتے 50 سے 5 ہو گئے، جس کی تفصیل سے پہلے سنائی گئی. یہ امام بخاری فرماتے ہیں کہ اس طرح سے فرض ہوئی ہے نماز. جب معلوم ہو آدمی کو کہ کوئی کام کس طریقے سے کیا گیا ہے تو اس کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے، اس سے رغبت بھی پیدا ہوتی ہے، اور حقیقت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ کب ہوا ہے، کیسے ہوا ہے، کیا ہوا ہے. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس وقت نمازیں فرض فرمائی تھیں تو دو دو رکعتیں فرض تھیں، دو دو رکعت کر کے فرض فرمائی، چار فرض ہوئی لیکن دو دو کی نوعیت کے ساتھ ہوئی. تو نماز کی سفر کی جو نماز ہے وہ جو پہلے دو رکعت شروع میں اسٹارٹ ہوئے تھے اسی پر رکھ دی گئی، اور حضر کی نماز میں اضافہ کر دیا گیا دو رکعت کا. ہم جو چار پڑھتے ہیں پہلے دو دو کر کے اتر، جیسے وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرماتے تھے معراج میں جانے سے پہلے بھی آپ جو نماز ادا فرماتے تھے تو وہ دو رکعتیں پڑھتے تھے، جب فرضیت اس کی بتائی گئی تو وہ دو ہی رکعت بتائی گئی تھی، لیکن جیسے ہی فرض نمازیں فرض ہو گئیں اور اس کی تفصیل آپ کے سامنے آئی جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آ کے نماز پڑھا کے گئے تو پھر اس میں چار بتا دی گئی. تو یہ آپ کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بہت بہت چھوٹی تھی، مدینہ منورہ جا کے ان کو تفصیلات معلوم ہوئی ساری کی ساری. تو دو 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 رکعتیں فرض ہوئی تھیں اصل میں، اور دو کا اس میں اضافہ ہوا. سفر میں جو ہے نا جو اصلی دو رکعتیں ہیں وہ باقی رہ گئیں، یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ جو دو زائد ہیں ان دونوں رکعتوں کو کوئی آدمی چھوڑ سکتا ہے نہیں. اب فرضیت میں وہ بھی شامل ہے، اب جب تک وہ مزید دو نہیں پڑھے جائیں گے وہ ہوگا نہیں، لیکن سفر میں جو قصر پایا جاتا ہے اس کی بنیاد یہ ہے بتا رہے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ. اس سے علماء حناف اس مسئلے کو لیتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو رکعتوں پر قصر کر دیا سفر کے اندر تو پھر اس میں زیادہ نہیں کرنا چاہیے، اپنی طرف اتمام نہیں کرنا چاہیے. اس میں فقہا کا اختلاف ہے، یہ کہتے ہیں کہ بھئی دو آپ پڑھ سکتے ہیں، چار اگر پڑھنا چاہیں تو آپ چار بھی پڑھ لے سکتے ہیں. احناف کے پاس یہ مسئلہ ہے کہ حنفی کی تحقیق میں کہ جو حدیثیں اس بارے میں پائی گئی ہیں حضور نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا صدقہ ہے تم لے لو اس کو، کیونکہ جب دو رکعتیں سفر میں پڑھنے کا حکم آیا تھا تو جب تھا جب خوف ہو، ڈر ہو، اندیشہ ہو، مشقت ہو. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ مکہ مکرمہ کو اللہ پاک نے فتح فرما دیا، اب ہم امن کی حالت میں ہیں، ایسے کوئی پریشانی بھی نہیں ہے، کوئی دشمن کا اندیشہ بھی نہیں ہے، فرصت بھی ہے، تو ہم دو کے بجائے چار پڑھ لیا کریں. تو حضور نے فرمایا کہ ہاں بھی صدقہ تم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں صدقہ دیا ہے عمل کے کم کرنے کا، اللہ کے صدقے کو قبول کر لو. تو اگر اللہ تعالیٰ کے صدقے کو بندہ قبول نہیں کرتا ہے تو ابا اور انکار لازم آتا ہے، اللہ تعالیٰ تو دینا چاہ رہے ہیں اب انہیں ہم نہیں لیتے ہیں. تو یہ کوئی توازن تھوڑی ہے، کوئی اسے تکبر ہے، بڑاپن ہے. اس لیے فقہ احناف کی تحقیق یہ ہے کہ سفر کے اندر دو ہی پڑھنا فرض. نوافل کا معاملہ الگ ہے، آپ پورے سفر میں نفل پڑھتے رہو، ٹائم جو ہے نا ہزاروں نفل، سینکڑوں نفل پڑھ لو، کوئی منع نہیں، بلکہ شاید آپ لوگوں کے علم میں یہ بات ہوگی، ہونا چاہیے کہ جب سفر میں آدمی نفل پڑھنا چاہے تو استقبال قبلہ ضروری نہیں ہے اس کے لیے، اور قیام ضروری نہیں ہے اس کے لیے. مطلب یہ ہے کہ آدمی گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے، اگر فرصت ہے اس کے پاس میں تو نماز کی نیت باندھ کے چلاتے رہ سکتا ہے گاڑی. گاڑی چلانے والے کو نہیں بول رہا ہوں، بیٹھنے والے کو بول رہا ہوں. فأقرت صلاة السفر، تو سفر کی جو نماز ہے وہ اسی حالت پر رکھی گئی، وزیدہ فی صلاة الحضر، اور حضر کی یعنی اقامت کی، مقیم ہونے کی جو حالت ہے اس میں نماز کو اضافہ کیا گیا. باب وجوب الصلاة فی الثياب، وقول اللہ تعالی خذوا زینتکم عند کل مسجد، ومن صلى ملتحفا فی ثوب واحد، ویذکر عن سلمة بن الاقوى عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یذره ولو بشوکة فی اسناده نظر، ومن صلى فی الثوب الذي یجامع فیه ما لم یرى اذى، وامر النبي صلى الله عليه وسلم ان لا يطوف بالبيت عريانا. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا يزيد بن هارون عن محمد عن ام عطيه قالت امرنا ان نخرج الحيض يوم العيدين وذوات الخدور فيشهدن جماعه المسلمين ودعوتهم ويعتزل الحيض عن مصلاهن. قالت امراه يا رسول الله احدانا ليس لها جلباب قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها. وقال عبد الله بن رجاء حدثنا عمران قال حدثنا محمد بن سيرين قال حدثنا ام عطيه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. جب آدمی پر نماز فرض ہو گئی تو نماز میں آدمی کو سب سے پہلے جو چیزیں ضروری ہیں اب ان کا بیان جاننا ضروری ہے کہ اسلام میں یہ چیز آئی کس طریقے سے. اب آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کے پاس کپڑے ہونا، ستر عورت ضروری ہے، بغیر اس کے اگر کوئی آدمی نماز پڑھے تو ستر عورت کے ساتھ نماز پڑھے تو نماز نہیں ہوتی. آپ کو یہ کہاں سے پتہ چلا؟ یہاں سے پتہ چلتا ہے، یہاں سے نکلتے ہیں. کتابوں میں تو مسئلے ہوتے ہیں، دلائل تو حدیثوں میں ہوتے ہیں، بڑی کتابوں کے اندر پائے جاتے ہیں. جگہ کپڑے پہننا ضروری ہے، پھر وہ کپڑوں کا پاک ہونا ضروری ہے، جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے، قبلے کی طرف منہ کا کرنا ضروری ہے، نیت کا کرنا ضروری ہے، ساری چیزیں جو شرائط صلات ہیں وہ چاہیے. تو اس وجہ سے اب یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ نماز کے واسطے کپڑا ضروری ہوتا ہے. عورت کے واسطے کپڑے کی ایک خاص مقدار ہے، اگر اس میں کمی ہوگی تو عورت کی نماز نہیں ہوگی. مرد کے واسطے کپڑے کی ایک خاص مقدار ہے، اگر اس میں کمی ہوگی تو نماز نہیں ہوگی. وہ کتنی مقدار ہے؟ ستر عورت کی بقدر. عورت کہتے ہیں جسم کے اس حصے کو جس کا چھپانا ضروری ہے. مرد میں بھی عورت ہوتی ہے اور وہ گھٹنے سے لے کے ناف تک ہے. مرد کی جو عورت ہے وہ گھٹنے سے لے کے ناف تک ہے. وہ تو مرد اصطلاحی زبان میں، حدیث کی زبان میں، فقہ کی زبان میں اس کو عورت عورت و رجل. اور عورت کو بھی عورت اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ چھپانے کی چیز ہوتی ہے، اسی لیے اس کا نام عورت پڑا ہوا ہے. اسی لیے مرد کے اس حصے کو جس کا چھپانا ضروری ہے اس کا نام عورت ہے. عورت الرجل من السرہ الی الرکبہ. مرد کی جو چھپانے کی جگہ ہے وہ ناف سے لے کے گھٹنے تک ہے. اگر آدمی کو میسر ہے اتنا کپڑا اور اس میں سے کچھ کھلا ہوا رہا، نماز نہیں ہوتی، چاہے تو نہ پڑھ رہا ہو. یہ اس لیے نہیں کہ دوسرے لوگ نہ دیکھیں، یہ اس لیے کہ نہیں، نماز صحیح ہونے کے لیے شرط ہے. اکیلا بھی پڑھا، انڈر ویئر سے کوئی نماز پڑھا تھوڑی ہو جائے گی، نہیں ہوگی. اتنا اس کو چھپانا ضروری ہے. اور عورت کے لیے یہ ہے کہ اس کا پورا جسم سوائے اس کی ہتھیلی اور چہرے کے، اس کا چہرہ چھپانا نہیں ہے اور اس کی ہتھیلی ہاتھ جو ہے نا یہ چھپانا نہیں ہے اس کو نماز میں. بقیہ اگر کوئی اس کا دوسرا جسم کا حصہ چھپا ہوا رہا، کھلا ہوا رہا اور وہ اکیلی پڑھ رہی ہے، کسی نے نہیں دیکھا، تو بھی نماز نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، نماز کے لیے ضروری ہے وہ، نہ کہ لوگوں کے دیکھنے کے لیے ضروری ہے. تو وہ نماز کے لیے ضروری ہے کہ عورت کا چہرہ یعنی پورا جسم چھپا ہوا رہے اور چہرہ اور ہاتھ اس کا کھل سکتا ہے. تو لوگوں کو جو مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی وہ یہ ہے کہ انہوں نے سمجھا کہ لباس باہر نکلے تو اتنا ہی ہونا ہے چاہیے، اور انہوں نے اسکارف کو کافی قرار دے دیا. اسکارف جو ہے نا وہ نماز جب اکیلی نماز پڑھ رہی ہو عورت تو لباس کے ساتھ میں اسکارف ضروری ہے اس کا، تاکہ نماز صحیح ہو جائے. اگر وہ بغیر اسکارف کے پڑھے گی، بال کھول کے پڑھے گی، تو نماز ہوگی نہیں اس کی. بلکہ اسکارف بھی باندھی ہوئی ہے کہ یہ جو فیشن والا اسکارف ہے اس میں تو ویسے بھی نہیں ہوتی، کیونکہ ادھر سے ادھر سے تو وہ نکل ہی جاتے ہیں چوٹی کے بعد، تو چوٹی کے بال بھی نہیں نکل سکتے عورت کے، وہ حصہ اس کا چھپنا ضروری ہے. اگر وہ عورت باہر آئے تو پھر اس کا حکم کیا ہے، وہ دوسری چیز ہے. پھر وہ اس کے دوسرے نصوص ہیں، اس کی دوسری حدیث ہے، اس کے لیے دوسری آیتیں ہیں اس کے لیے. اسی وجہ سے کیا ہے، ایک جگہ کا مطلب دوسری جگہ نہیں بٹھا دینا. ہمارا ایک دوست تھا، ساتھ میں پڑھا کرتا تھا، بے خوب قسم کا تھا، لیکن کبھی بھی کوئی بات بولے تو بولتا تھا تم سائیکل کی نٹا لے آ کے لاری کو لگا رہے ہیں، بولتا تھا. سائیکل کی نٹ لے آ کے تم لاری کو بٹھا دیتے، تم لاری کو لیتا نٹا نٹ بولٹ ہوتا نا، نٹ بولٹ وہ لے آ کے آپ سائیکل کو لگانا چاہ رہے ہیں. یہ حدیثوں میں یہی چکر ہے، وہ تو تھا بے خوب، ہم اسے مذاق کرتے رہتے تھے، اس کے نام ہی رکھا ہوا تھا سائیکل کی نٹ بول کے. لیکن یہ ہے کہ لوگ یہی کرتے ہیں حدیثوں میں. وہ جو خاص بات ہے وہ تو اس لباس کے لیے ہے جو عبادت کے لیے اللہ پاک نے ضروری قرار دیا. تو اس میں کتنا ایکسپشن ہے عورت کو، اس کے چہرے اور ہاتھ سے ایکسپشن ہے اس میں، کہ بقیہ کو چھپانا پڑے گا اس کو، چاہے وہ اکیلی نماز پڑھ رہی. مرد کے لیے اتنا حصہ چھپانا پڑے گا چاہے وہ اکیلا ہی پڑھ رہا ہو. اگر اکیلے پڑھتے پڑھتے بھی اس کی ران کھل گئی، نماز اس کی نہیں ہوگی. مطلب اس کا بیان ہے ابھی. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، خود زینتکم عند کل مسجد، تم اپنا لباس اختیار کرو نماز کے وقت میں. جب تم کو عبادت کرنا ہو تو تم کو لباس اختیار کرنا. زینت جو ہے نا وہ لباس کو کہتے ہیں. اسی سے مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ وہ جو عورتوں کو کہا گیا ہے کہ تم اپنی زینت مت دکھاؤ، قرآن پاک میں یہ ہے کہ عورتیں اپنی زینت مت دکھائیں، تو اس کا مطلب یہی بتاتے ہیں علماء کہ انہوں نے جو لباس پہنا ہوا ہے وہ نہ دکھائیں. اب یہ تو کوئی بھی مطلب نہیں نکال سکتا کہ لباس مت دکھاؤ باڈی دکھا دو، یہ تو کوئی نہیں بتا سکتا نا. لباس کو چھپانا بتا چکے، لباس الگ چیز ہے، مرد کا لباس الگ ہے، عورت کا لباس الگ ہے. عورت کے لباس میں بھی بہت کچھ ہے، اس کے لباس میں بھی مرد کے لیے بہت کچھ سامان عائش ہے، سامان ذہنیت ہے. اس وجہ سے کیا ہے، چونکہ قرآن پاک میں زینت کو لباس ہی کے معنی میں بولا گیا ہے. قرآن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عنوان میں آیت، ان کی کیا عادت ہے، جو حدیث آگے لانے والے ہوتے ہیں اگر قرآن کی کسی آیت سے اس پر روشنی پڑ رہی ہوتی ہے وہ آیت کا حوالہ دے دیتے ہیں کہ بھائی وہ جو اصل حدیث ہے نا، یوں سمجھ لو کہ وہ اس آیت کی تفسیر ہے. وہ اسی طریقے پر ایک روایت ہے، من صلی اللہ ملتحفا فی ثوب واحد، ایک کپڑے میں لپیٹ کر نماز پڑھنے کا جو بیان حدیثوں میں آتا ہے، وہ بھی امام بخاری کی ایک عادت ہے، یہ حدیثوں کے پیسز ہیں، ٹکڑے ہیں، مگر سند کے ساتھ میں اس کو ذکر نہیں کرتے ہو، کیونکہ وہ سند ویسی نہیں ہے کہ اس کو کتاب کا حصہ بحیثیت سند یہ لایا جائے، وہ نہیں ذکر کرتے انہوں، کیونکہ انہوں حدیث کو بیان کرنے کے واسطے بہت سی شرطیں اپنے اوپر لگائے گئے، یہ حدیث ان کے پاس قابل قبول ہے لیکن سند ان کے پاس ویسی نہیں ہے، تو دو مطلب رہتے ہیں ان کی بات کے، یہ کہ میں اپنے کتاب کا ایز اے سند اس کو حصہ نہیں بناؤں گا، لیکن یہ حدیث قابل قبول ہے تبھی تو میں بخاری میں لکھ رہا ہوں. بہت سی حدیثوں کا ان کا حصہ ایسا بھی ہے کہ وہ اشارہ کرتے ہیں کہ یہ حدیث اگر دوسری کتاب میں ہے تو چھوڑنے کی نہیں ہوتی، مگر میں اپنی کتاب میں نہیں لکھتا ہوں، سند کے ساتھ میں جو اس کا پورا سلسلہ ایسا ہی باضابطہ پڑے گا وہ میں ایڈ نہیں کرنا چاہتا ہوں اس میں. ایسے اشارے ان کے بہت ہیں بخاری میں، وہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو جو پڑھنے پڑھانے کے ہوتے ہیں ان کو بتائے جاتے ہیں کہ ان کے کیا مطلب ہوتے ہیں اس میں. اسی وجہ سے اس کتاب کو ایک خاص شرف اور بزرگی حاصل ہے دوسری کتابوں پر، کہ اس میں ایسی باریکیاں بہت ہیں. اسی طریقے پر سلمہ ابن اقوا جو ہیں ان سے یہ بات منقول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا کہ یزرہ ولو بشوکت، کانٹا لگا لو چاہے ایک کانٹے ہی کے ذریعے سے کیوں نہ ہو، ببول کے جو کانٹے ہوتے ہیں اس کے ذریعے سے کیوں نہ ہو، سامنے چادر سے جو ہے نا بند کر لو. یہ حضور نے فرمایا تھا. صحابہ کو ابتدائی زمانے میں بڑے حالات تھے، اتنے حالات تھے کہ لباس کی تنگی تھی، اور ایسا بھی دور صحابہ پہ گزرا ہے کہ ایک چادر کسی کے پاس، دو چادریں کسی کے پاس ہے تو اس کی اجازت نہیں تھی کہ اپنے پاس دو رکھے، کیونکہ بعض ایسے صحابہ تھے جن کے پاس ایک بھی نہیں تھی، تو حضور کی یہ تعلیم تھی کہ ایک تم اپنے پاس رکھ لو، ایک دوسرے کو دے دو. اور ایسا بھی وقت صحابہ پہ گزرا ہے کہ ایک چادر میں میاں بیوی دونوں ہیں، جب بیوی کو باہر جانے کی نوبت آ رہی تو میاں گڑے میں زمین کے اندر بیٹھ گئے اور بیوی کپڑا اوڑھ کے باہر نکل گئی، اور جب میاں کو باہر جانے کی نوبت آ گئی تو بیوی زمین کے اندر آ گئی اور میاں جو ہے نا وہ کپڑا اوڑھ کے باہر نکل گئے. اس صحابی کا مشہور قصہ ہے جو نماز فجر کی نماز کے فوراً بعد سلام پھیرتے چلے جاتے تھے، اور حضور کی عادت شریفہ تسبیحات پڑھنے کی تھی، پھر اس کے بعد بیٹھ جاتے تھے حضور صحابہ کے ساتھ، صحابہ سے پوچھتے تھے کچھ باتیں، کوئی خواب وغیرہ کسی کو پڑا ہو تو خاص طور پر اس کو پوچھتے تھے کہ کسی نے آج آپ کو خواب آپ کو نہیں دیکھا. تو مسلسل کئی دن ایسے ہوا کہ وہ صحابی اٹھ کے جا رہے تھے تو آپ نے جو ہے لوگوں نے کہا کہ یہ چلا کیوں جاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچ گئی، حضور نے ان کو بلوا لیا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ میرا ایک راز ہے، تو فرمایا کہ نہیں اس کو بتائیے کیونکہ لوگوں کو اشکال ہو رہا ہے، تو فرمایا کہ میرے اور میری بیوی کے درمیان یہ ایک ہی چادر ہے جس کو میں لپیٹ کے آ رہا ہوں، میں سلام پھیرتے اس لیے چلا جاتا ہوں کہ میں جا کے گڑے میں اتر جاؤں زمین میں اور عورت اس کو لپیٹ کے اپنی نماز ادا کر لے، اگر میں آپ کے ساتھ بیٹھا رہوں گا تو اس کی نماز قضا ہو جائے گی. اس لیے ایسے حالات تھے، اور ان حالتوں میں دین پر جمتے تھے، دین پر چلتے تھے، ان حالتوں میں خوش تھے. بڑی عجیب بات یہ ہے، حال سمجھتے نہیں تھے اس کو کہ یہ مصیبت آئی ہوئی ہمارے پر، بس اس حالت میں اللہ ہم کو رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے بھائی، کپڑے دیا تو پہنیں گے، نہیں دیا تو رہیں گے. عجیب لوگ تھے. اصل ایمان کی ایک خاص کیفیت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق کی ایک خاص کیفیت ہے کہ وہ حاصل ہو جانے کے بعد میں حال جو ہے نا وہ آدمی اپنے لیے طے نہیں کرتا، وہ خاص ایمان کا ایک لیول ہے، وہاں جانے کے بعد آدمی میں کو یہ حال چاہیے، مجھے یہ چیز چاہیے، مجھے یہ گاڑی چاہیے، مجھے یہ مکان چاہیے، مجھے یہ جاب چاہیے، مجھے اتنے پیسے چاہیے، مجھے یہ کھانا چاہیے، یہ اس کے دماغ سے نکل جاتی تھی. صحابہ کرام سے کامل ایمان تھے تو یہ چیز ان کے دماغ سے نکل گئی تھی، اور ہر چیز کو اللہ کی طرف سے دیکھتے تھے، ہر فعل جو ہے نا پوری کائنات میں فعل اللہ کا ہوتا ہے، اگر فتوحات ہیں تو بھی اللہ کی طرف سے، تنگیاں ہیں تو بھی اللہ پاک کی طرف سے. اب ان کے ذہن میں یہ بات آتی تھی کہ اگر اللہ پاک نے ہمیں اس حالت میں رکھا ہے اور اس حالت میں رکھنے سے وہ خوش ہیں تو ہم بھی خوش ہیں، ہمارے کو پین کے کیا کرنے کا ہے. ایسا علی فہم تھا یہ، اور حیات طیبہ کا راز ہے یہ، پاکیزہ مزے کی جس کو زندگی بولتے ہیں نا، وہ یہ دماغ اس لیول پہ آنے کے بعد ہوتی ہے. خوب پیسے مل گئے تو بھی پاکیزہ مزے کی زندگی نہیں ملتی، پیسے ختم ہو گئے تو بھی مزے کی زندگی نہیں ملتی. مزے کی زندگی کا راز اس پر ہے کہ اللہ پاک کے جو تصرف بندے پر ہوتے ہیں ان تصوروں میں اس کا مائنڈ یہ بن جانا کہ چونکہ وہ اس حالت میں مجھے رکھنے کو تجویز کیے ہیں تو میں اس حالت میں رہنے پہ خوش ہوں. اس سے پھر ہوتا یہ ہے کہ بندے کو کچھ بھی چیز بری نہیں لگتی. صحابہ اس زندگی میں بھی مزے میں رہے، حیات طیبہ ان کو حاصل تھی، کیونکہ ان کو کوئی اعتراض نہیں تھا اللہ تعالیٰ پر. زندگی ہے، دنیا کے اندر آدمی عمل کے لیے آیا ہے، محنت کے لیے، کس کس ٹائپ سے وہ محنت کرا رہے ہیں اس کا ثواب بھی تو دیتے ہیں، اور اگر نہ دیے تو کیا ہمارا قرضہ باقی ہے، وہ جو دینا تھا ان کو نہیں دیا، نہیں دیا، مرضی ہے ان کی، اسی میں خوش رہتے تھے. تو عام طور پر ابتدا اسلام میں ایک ایک لباس ہوتا تھا، بس ایک چادر ہوتی تھی، یہ سب نخرے تھے ہی نہیں، بنیان بھی ہے، ٹوپی بھی ہے، پاجامہ بھی ہے، کرتا بھی ہے، سرمال بھی ہے، اس پہ امامہ بھی ہے، یہ سب نخرے نہیں تھے. وہ تو بعد میں جب اللہ نے سہولتیں فرما دی تو پھر یہ بھی ہوا، یہ سب بھی استعمال کرتے تھے صحابہ. لیکن اصل نماز ہو جاتی کس میں ہے یہ بحث ہوتی ہے. تو اس میں ایک روایت یہ آتی ہے کہ کسی آدمی کو اگر ایک کپڑا ملا ہوا ہے تو حضرت سلمہ بن عقبہ کو حضور نے بتایا تھا کہ جو ہے وہ گنڈی لگا لو چاہے کانٹے سے ہی کیوں نہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ اگر چادر ہے اور گنڈی نہیں لگائی اور رکو کے اندر کھل گئی چادر, کوئی تو اگر کہ نہیں دیکھ رہا لیکن اپنا جسم تو کھل گیا نا, نماز ٹوٹ جائے گی. یہی بتانا چاہ رہے ہیں امام بخاری. امام بخاری کو یہ یعنی جو پڑھنا ہے ان کو وہ یہ پڑھنا ہے کہ وہ اس حدیث سے کیا بات بولنا چاہ رہے ہیں. حدیث ابھی بیان نہیں کر رہے مگر حدیث کا یہ حصہ ہے, عنوان کے اندر اس کو ابھی ذکر کر رہے ہیں وہ کہ آپ نے ایک موقع پر یہ بھی فرمایا ہے. تو یہ فرمانے کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ آدمی اکیلا بھی پڑھے تو اس کا جسم نہیں کھل سکتا, کیونکہ حضور نے یہ نہ فرمایا ہوتا. ورنہ کہ تم جو ہے اگر تمہارے پاس گنڈی میسر نہیں ہے تو تم ببول کا کانٹا لے کے اس کو پھنسا دو اس میں تاکہ وہ دونوں اس کے پٹ سامنے کے مل جائیں, یہ فرمایا تھا حضور نے. پھر یہ ہے کہ کپڑے جو ہیں وہ پاک ہونا چاہیے, یہ ضروری نہیں ہے کہ عبادت کے لیے کپڑا خاص ہونا چاہیے. چنانچہ ایک روایت ہے, اس کو فرمایا کہ ومن صلی فی الثوب الذی یجامع فیہ ما لم یرا اذن. حدیث میں ایک عنوان یا ایک حدیث ایسی آتی ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے سونے کے کپڑوں میں جس کپڑوں کے ساتھ میں وہ سوتا ہے اور پھر سونے کے ساتھ وہ اپنی بیوی سے ملتا بھی ہے, اگر اسی کپڑے میں نماز پڑھے تو بھی کوئی حرج نہیں. کپڑا ہونا چاہیے, پاک ہونا چاہیے. ما لم یرا فیہ اذن, اگر اس میں کچھ لگا ہوا نہ ہو, اگر کپڑے میں گندگی لگی ہوئی ہے ناپاکی لگ گئی ہے تب تو وہ کپڑا ناقابل استعمال ہے. مگر یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر اس کپڑے کو زیب تن کیے ہوئے ہونے کی حالت میں پہنے ہوئے ہونے کی حالت میں سو گئے تھے پھر اس میں بیوی سے بھی ملنے کی نوبت آ گئی اب اس میں نماز نہیں پڑھ سکتے, ویسی بات نہیں ہے. حدیث میں اس کی اجازت ہے, یہ بتا رہا. وہ امر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ یطوف بالبیت عریان, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم فرمایا تھا کہ بیت اللہ کا طواف کوئی ننگا نہیں کرے گا. تو بیت اللہ کا جو طواف ہے وہ بھی نماز ہے. طواف بالبیت صلاۃ, حدیث میں بیت اللہ کا جو طواف ہے وہ بھی نماز. اور طواف کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برہنہ جی کو منع فرما دیا تھا. اس سے پہلے آپ کے سامنے یہ بات متعدد مرتبہ آئی ہے کہ شیطان پہلے تو ان کو شرک و بت پرستی میں مبتلا کر دیا تھا مشرکین مکہ کو, اور پھر اس کے بعد مکے والوں کو, اس کے اطراف کے قبیلے والوں کو بھی, سب کو ہی جو وہاں پہ شرکی تو تھا اور کیا رہ گیا تھا. تو پھر اس کے بعد اس نے جو نیک کام وہ کرتے تھے اس نیک کام میں اتنے پھندے ڈال دیے تھے کہ ان کے تصور سے بھی باہر ہو گیا تھا. طواف بڑے شوق سے کرتے تھے, یہ لوگ بڑے احترام تھا طواف, آنے جانے والوں کا احترام کرتے تھے, کھلاتے تھے پلاتے تھے, پانی پلاتے تھے ان کو, کھانا کھلاتے تھے, اور جناب والا ان کو لوٹتے نہیں تھے. یہ جو لٹیرے اٹیرے پیدا ہوئے وہ بعد میں جو ہے نا وہ دیہاتی قبائل بدوی وغیرہ جو تھے نا انہوں نے شروع کیا, ورنہ مشرق مکے کے جو رؤسا مکے کے جو قبیلے تھے یہ بڑے معزز لوگ تھے. حتیٰ کہ ان جانوروں کو ستایا نہیں جاتا تھا جو قربانی کے لیے لائے جاتے تھے, کوئی ان کو بلکہ ان کو روکا نہیں جاتا تھا پانی پینے سے, ان کو جو ہے نا چرنے سے, اللہ تعالیٰ کے گھر کی چیز. شیطان نے یہاں ان کے لیے راستہ یہ مار دیا تھا کہ ان کے دماغ میں یہ بات پیدا کر دی تھی کہ ہم جن کپڑوں میں گناہ کرتے ہیں ان کپڑوں میں اللہ کی عبادت کیسے کریں. اگر وہ یوں کہتا کہ صاحب تم وہاں پہ بھی جا کے گناہ کرو تو کوئی معصوم نہ رہے, گناہ تو ہم کرتے رہتے ہیں, یہ تو کام کر لینے دے, یہ بولتے ہیں انسان. شیطان نے ان سے کہا کہ بھائی تم بیت اللہ کا طواف ضرور کرو, لیکن جو ہے جب تم اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہو تو جن کپڑوں میں تم گناہ کرتے ہو ان کپڑوں میں کیسے کرتے ہو. بس اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مرد بھی لباس اتار کے طواف, عورتیں بھی لباس اتار کے طواف, اور پھر یہ کہ بےہودگیاں ہوتی تھیں کیونکہ وہ کپڑے اتر جانے کے بعد میں آدمی کہاں تک سفر کر سکتا ہے. ایسے اس نے ان کو مبتلا کیا ہوا تھا برائی کے اندر. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجت الوداع کے موقع پر یہ اعلان کروا دیا تھا, حضرت الوداع سے پہلے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کو بھیجا تھا آپ نے, اس میں یہ فرما دیا تھا کہ اگلے سال سے کوئی مشرک طواف نہیں کرے گا, سب کو منع ہے, کیونکہ طواف کے واسطے ایمان شرط ہے. اور دوسری بات یہ فرما دی گئی تھی کہ کوئی ننگا طواف نہیں کرے گا. تو امام بخاری اس حدیث کا حوالہ دے رہے ہیں, ابھی خالی حدیث نہیں بیان کر رہے ہیں, اس حوالے سے یہ بات بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر یہ بات, ایک تو اس وجہ سے بھی منع کر دیا ہوگا کہ یہ بدتمیزی ہے سارے انسانوں کے سامنے لباس اتار دینا, اور دوسرے اس وجہ سے کہ بھی یہ ایک عبادت ہے اور عبادت کے واسطے لباس اختیار کرنا ضروری ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ نماز کو فرض فرمایا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ لباس کو لازم کیا گیا کہ لباس ہونا چاہیے نماز کے وقت. اب روایت اس کے بعد میں شروع ہوتی ہے. امام بخاری کہتے ہیں کہ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا, اور ان سے یزید بن ہارون نے, اور ان سے محمد نے, اور ان سے ام عطیہ نے. ام عطیہ فرماتے ہیں کہ امرنا ان نخرج الحیض یوم العیدین, عید کے موقع پر جہاں اور سب کو جانے کا حکم دیا گیا تھا اس میں ہمیں بھی حکم دیا گیا تھا اس بات کا کہ ہم ناپاک عورتوں کو بھی عید کے دن لے کر جائیں. امرنا ان نخرج الحیض, حیض کہتے ہیں ان عورتوں کو جو پیریڈ میں ہوں, یوم العیدین عید کے دن، و ذوات الخدور اور ان لڑکیوں کو جو کہ بالکل پردے میں ہوتی ہیں۔ ذوات الخدور جو ہیں، شادی سے پہلے عربوں میں ایک رواج تھا کہ لڑکیوں کو عورتوں سے بھی چھپا دیا جاتا تھا، جب بالکل لڑکی شادی کے قابل ہونے والی ہوتی تھی تو اس کو عورتوں سے بھی چھپا دیا جاتا تھا۔ کیوں؟ یہ عورتیں جو ہے نا پھر پبلسٹی کرتی تھیں، جاتے فلانی ہے، ایسی ہے، ویسی ہے۔ اچھا وہاں تو سب عاشق مزاج رہتے تھے، یہاں سے مطلب کوئی پابندی تو تھی نہیں، تو پھر ان کے اوپر قصیدے ہو جاتے تھے۔ ابھی وہ بیچاری کمرے کے اندر ہی ہے، اس پہ قصیدہ باہر لٹک گیا، اخبار میں آ گیا، تو پھر اس کے بعد لڑائیاں۔ اچھا بعض بعض بے ہودی یہاں تک ہو جاتی تھی کہ اس کو جو ہے وہ یعنی نام وام بھی ذکر کر دیتے تھے، پھر ان کے حسن کے سارے اوصاف بیان کر دیے جاتے تھے، وہ اس کے وہ کہاں سے پتا چل گیا، اور پھر اس کی پبلسٹی ہوتی تھی، وہ ایک بےہودگی رہتی تھی۔ تو حیا اور شرم کی وجہ سے ذوات الخدور ایسی لڑکیوں کو جن کو چھپا دیا جاتا تھا اس معنی میں شادی سے ذرا پہلے، وہ خود ہی چھپ جاتی تھی وہاں کے ماحول اور انوائرمنٹ کی وجہ سے۔ تو حضور نے فرمایا تھا کہ ان بچیوں کو بھی لے کے چلو، اور جو پیریڈ میں خواتین ہیں ان کو بھی عید کے دن لے کے چلو۔ یہ حضرت ام عطیہ فرماتی ہیں کہ حضور نے ہمیں اس کا حکم دیا تھا۔ تو یہ مسلمانوں کی جماعت میں آتی تھیں اور ان کی دعا میں شریک ہوتی تھیں، اور مصلی سے یعنی نماز پڑھنے کی جگہ سے یہ ناپاک عورتیں الگ رہتی تھیں، جنہیں نماز تو نہیں پڑھ سکتی تھیں۔ قالت امرأت یا رسول اللہ، تو ایک خاتون نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اخدانا لیس لہا جلباب، ہم میں سے بعض ایسی ہیں کہ دوپٹہ ان کے پاس میں نہیں ہے۔ لوگوں کے سامنے جب آئیں گے تو پھر اپنے کو چھپانے کا بھی تو مسئلہ ہے نا، تو وہ تو ہمارے پاس ہے نہیں، چادر نہیں ہے۔ جلباب کہتے ہیں کپڑوں کے اوپر لیے جانے والی چادر کو، وہ ہمارے پاس ہے نہیں۔ تو حضور نے فرمایا تھا کہ لتلبسها صاحبتها من جلبابها، فرمایا کہ اگر چادر بڑی ہے تو دو دو لپٹ جاؤ، ایک بڑی چادر میں دو لپٹ جاؤ، مگر لپٹنا ہوگا۔ چادر کے بغیر تو نہیں چل سکتے کہ چادر نہیں ہے تو تب بھی چلو، مگر یہ ہے کہ اگر چادر نہیں ہے تو پھر ایسا کرو کہ تمہارے پاس نہیں ہے، تمہاری سہیلی کے پاس ہے اور اس کے پاس بڑی چادر ہے اور دونوں لپٹ سکتی ہیں، تو دونوں لپٹ کے اس میں چلو۔ قال ابو عبداللہ ابن رضا، عبداللہ ابن رضا کہتے ہیں کہ حدثنا عمران قال حدثنا محمد بن سیرین قال حدثتنا ام عطیہ، ام عطیہ نے، یہاں جو حدیث میں آیا ہے امرنا کا لفظ ہے، ام عطیہ یہاں دوسری روایت میں فرماتی ہے کہ سمعت النبی، میں نے خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، کیونکہ امرنا میں یہ پاسبلٹی تھی کہ کہیں کسی کی بات نقل کر رہی ہوں۔ ہمیں اس کا حکم دیا گیا تھا کہ ہم ایسا کریں، اب جب یہ حکم دیا گیا تھا تو یہ کہاں تھی؟ گھر میں آ کے مردوں نے ان کو بتایا، ان کو کسی سہیلی نے بتایا، کس سے پتا چلا؟ یہ امام بخاری کا کمال ہے، کیونکہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو بات منسوب ہے اس کو پوری طرح کنفرم کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس کی سند پوری جمع کی ہے، اور بہت سے محدثین نے بھی کیا، انہوں نے اس میں بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔ تو چونکہ ام عطیہ نے جب یہ کہا کہ ہمیں حکم دیا گیا تھا، تو اس میں یہ ہے بات کہ یہ حکم جو دیا گیا تھا ڈائریکٹ دیا گیا تھا یا ان کو کسی واسطے سے پہنچا تھا، انڈائریکٹ پہنچا تھا یا کیسے پہنچا تھا۔ تو دوسری سند کے اندر یہ ہے، ام عطیہ کہتی ہے کہ میں نے حضور کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا۔ اب دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہو گیا، تو پتا چلا کہ یہ حضرت ام عطیہ جو صحابیاں ہیں انہوں نے خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات فرماتے ہوئے سنا تھا، تو بات پکی ہوگی۔ امام بخاری اس حدیث کو نقل کر کے کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ عید کے موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس کا حکم فرمایا تھا، حتیٰ کہ جن کے پاس میں لباس نہیں ہے تو دوسرے کے لباس میں شرکت کا حکم دیا گیا تھا، اور لباس میں بھی ایکسٹرا لباس جو عورتوں کے لیے باہر نکلنے پہ ضروری ہوا کرتا ہے اس کا حکم دیا گیا تھا۔ اب حدیث شریف ہے تو ذہن جن کا چلتا ہے تو وہ ایک دوسرے مضمون کی طرف ذہن لوگوں کا عام طور پر چلا جاتا ہے۔ جو ترجمہ جب بخاری کا دیکھنے کو جاتے ہیں تو یہ حدیث جو ہے نا وہ ایک دوسرے مضمون کو سمجھا دیتی ہے، کیسا پھر مکارم کو جانا چاہیے سب کو، اور جا کے تماشا کرنا چاہیے، نہ لوگوں کو نماز پڑھنے دیں نہ ان کا وضو باقی رکھنے دیں۔ کتنے نوجوانوں نے شکایت کی کہ صاحب ہم وضو وضو کر کے جاتے ہیں، وہاں جا کے ٹوٹ جاتا ہے، نماز وضو کہاں سے کریں، تیمم کریں یا نہ کریں؟ علماء نے فرمایا ہے کہ ابتدائے اسلام میں مسلمان کم تھے، تو شوکت اسلام کو ظاہر کرنے کے لیے مرد اور عورت اور بچے سبھی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدگاہ میں جانے کی ترغیب دی۔ نماز مقصود نہیں تھی وہاں پہ سب کے لیے، یہی وجہ ہے کہ ذوات الحیض جو ہیں ان کو بھی کہا گیا تھا کہ تمہیں بھی چلنا ہے، وہ نماز تھوڑی پڑھیں گے وہاں جا کے، ان کو نماز تھوڑی پڑھنا تھا وہاں سے، چنانچہ وہ نماز سے علیحدہ ہی رہا کرتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں جو باتیں فرمائی ہیں وہ بعد میں بھی رہی، ویسے ہی یہ لوگوں کو نہیں معلوم ہے سنی، یہ شروع کی باتیں ہیں۔ شروع میں ایسا ہوا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی تھی، اور اس میں اس کو بھی اس کا تک پابند بنایا گیا تھا کہ تم سب مل کے چلو، اور یہ بھی تھا کہ اگر نماز نہیں پڑھنا ہے تو بھی چلو۔ اب یہ حکم ابھی بھی باقی رہا ویسی بات نہیں ہے، پھر اور حدیثیں بھی بہت سی ہیں اور آیتیں بھی بہت سی ہیں جس سے دوسرے مضامین نکلتے ہیں، تب سے یہاں کے پورا مسئلہ بنتا ہے۔ ہوا کیا پھر اس کے بعد میں؟ عورتوں سے جمعہ کی نماز اور عیدین کی نماز کو ثابت کیا گیا کہ ان کے ذمے نہیں ہے نماز، عید کی نماز ان کے ذمے نہیں ہے، جیسے جمعہ کی نماز ان کے ذمے نہیں ہے، عید کی نماز بھی ان کے ذمے نہیں ہے، اور عید کی نماز تنہا بھی نہیں پڑھ سکتے، اور جن کے ذمے نماز نہیں ہوتی وہ ان کے ذمے نفل ہو جاتی ہے، جن کے ذمے نماز نہیں ہے فرض وہ ان کے ذمے نفل ہو گئی، تو اب ان کے ذمے نفل نماز ہے، عید کی نماز اگر وہ پڑھیں گی تو، اور نفل کی جماعت مکروہ ہے، مرد کے لیے جو حکم ہے وہ عورت کے لیے وہ سٹ ہو جاتا ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکام دیے ہیں وہ معلول بالعلت رہتے ہیں، یعنی ایک وجہ کے ساتھ میں رہا کرتے ہیں، تو یہ حکم بھی علت کے ساتھ میں ہے جو علماء کرام کو معلوم ہے، اور یہ علت کے ساتھ میں ہے بلکہ کیسے معلوم ہوا، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو پہلے اجازت دی گئی تھی، پھر ان کے اندر گڑبڑ آ گئی تو ان کو روک دیا گیا، اسلام میں بھی عورتوں کا یہی نظام ہے، یہ بات تو انہوں نے بیان فرمایا کہ پہلے ان کو اجازت تھی حضور کی موجودگی میں، پھر ان کو منع کر دیا جائے گا، اس واسطے کہ جو بنی اسرائیل میں خرابی آ گئی تھی اس سے زیادہ بھی ان عورتوں میں خرابی آ رہی ہے، عائشہ نے فرمایا، وہ حضور ہی سے اپنی طرف سے تو لگانے والی چیزیں نہیں ہوتی، یہ حضور ہی سے سمجھی ہوئی، بنی اسرائیل میں ایسا ہوتا تھا بلکہ ان کو کیا معلوم، حضور ہی سے سمجھی ہوئی تھی یہ بات کہ یہ احکام جو ہوا کرتے ہیں یہ اپنی وجہ کے ساتھ میں ہے، تو جہاں فتنے کا خوف ہوگا اور جہاں پر عورتوں کے اندر وہ بات باقی نہیں رہے گی جو ابتدائی اسلام کے اندر تھی، ابتدا اسلام میں جو ان کی دینداری تھی، جو ان کا تقویٰ تھا، جو ان کا تحفظ تھا، جو ان کا تفکر تھا وغیرہ وغیرہ، پھر عربوں کے ساتھ جو ایٹیٹیوڈ تھا عام طور پر، وہ ایک دوسری چیز تھی، بالکل کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا اس زمانے میں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں درمیان میں پھر بھی مسجدوں کو آیا کرتی تھیں، اگرچہ کہ حکم نہیں تھا مگر اجازت تھی، ایک ہوتا حکم ہونا کہ تم آیا کرو، اور ایک ہے کہ آ رہے تو منع نہیں کرنا، تو وہ بھی نظام تھا، تقریباً حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک بھی رہا وہ، لیکن بعد میں حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اگر حضور ہوتے تو منع کر دیتے، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بنی اسرائیل کے بارے میں یہ فرمایا تھا، صحابہ کرام کے سامنے بات آئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور دیگر حضرات نے کہا کہ یہ بالکل واجبی بات ہے، صحیح بات ہے، پھر اس کے بعد میں دھیرے دھیرے ان کو منع کر دیا گیا، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے اس کی پیش بندی فرما دی تھی کہ کچھ کام ایسے ہوں گے جو میرے وقت میں ہونے کے نہیں ہیں، میرے بعد ہونے کے ہیں، کچھ کام حضور کی موجودگی میں کرنے کے نہیں تھے، بہت سے ایسے کام ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تک تشریف فرما ہے تو حضور کے ساتھ میں نماز پڑھنے یا آنے جانے کی سعادت کا حاصل ہونا بالکل الگ چیز ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تک ہیں تو وہی کب کس ٹائپ کی نازل ہوتی ہے یہ نہیں معلوم، عورتوں کے بارے میں نازل ہوتی ہے کہ مردوں کے بارے میں نازل ہوتی ہے، قرآن پاک کا کوئی حصہ اور نازل ہوتا کہ نہیں، کچھ پہلے سے تو طے نہیں تھا نا کہ اب کوئی نہیں اترنے والا ہے، آپ یہ چاہتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ آپ کے قریب رہیں، مرد بھی عورت بھی، کہ کوئی نیا واقعہ ہو تو وہ دیکھنے والے ہوں اس کو، یہ بہت بڑا راز ہے، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اصل وجہ اس زمانے میں عورتوں کو آنے دینے کی ایک یہ بھی ہے کہ وحی کے نزول کا زمانہ تھا اور احکام سلسلے وار چل رہے تھے، اور عورتوں سے متعلق بھی کوئی بھی بات آ سکتی تھی، مردوں سے متعلق بھی کوئی بھی بات آ سکتی تھی، اور واقعات پیش آ جاتے تھے، اب عورتیں ہوں گی تو کوئی واقعہ پیش آئے تو کوئی مسئلہ اترے نا، ایسا ہوتا تھا بہت سا، ابھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سفر میں تھے، ہار گم گیا، پانی تھانی، تیمم کا حکم آ گیا، جب ہوتے صحابہ یا صحابیات تو بعض مرتبہ تو کوئی واقعہ ہوئے بغیر کوئی حکم نازل ہو جاتا تھا، بعض مرتبہ یہ کہ ان کے ہونے کی وجہ سے جو پرابلم کریٹ ہوتے تھے تو مسئلے نازل ہوتے تھے، استحاضہ ایک چیز ہے، جب اب نارمل پیریڈ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سالیوں کو یہ شکایت ہوئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یعنی بیوی کی جو بہنیں تھیں ان کو یہ شکایت ہوئی، جہاز کی جتنی بیٹیاں تھیں تقریباً سب کو یہ قصہ پیش آیا، زینب بنت جہاش اور جناب حمنا بنت جہاش، ان کو ان کو، تو تب پتا چلا کہ اس میں مسئلہ کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے یہ حکم دیا تھا کہ اس کا حکم وہی ہے کہ تم ہر وقت غسل کیا کرو، پھر اس کے بعد میں یہ حکم ہوا کہ ایسا کرو کہ دو نماز تین نمازوں کے لیے ایک غسل کرو، دو نمازوں کے دن کے لیے ایک غسل کرو، رات کے لیے ایک غسل کرو، پھر اس کے بعد میں شکایت کی ان لوگوں نے کہ کتنا یعنی اس میں تو بہت تکلیف ہو جاتی ہے، بہت حرج ہو رہا ہے، چوٹیاں ہیں، بال ہیں بڑے بڑے، اور پھر پانی کی قلت عرب کے اندر، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں تو پھر تم ایسا کرو کہ ہر ایک مرتبہ غسل کر لیا جائے، پھر اس کے بعد میں ہر نماز کے لیے وضو کیا جائے، واقعہ ہوا تو مسئلہ سامنے آیا نا، تو اس وجہ سے مرد جتنے ہو سکتے تھے وہ آئیں، عورتیں جتنے ہو سکتی تھیں وہ شرکت کریں اپنے اپنے اصول ضابطے کے حدود کے ساتھ میں، تاکہ اگر کوئی وحی آتی ہے تو کون سی وحی آئی اس کے زیادہ سے زیادہ شاہد موجود رہیں, گواہ موجود رہیں. اور ڈائریکٹ دیکھنے کی بات الگ ہوتی ہے, انڈائریکٹ بات پہنچنے کی بات الگ ہوتی ہے. سنی جا قبوت مانند دیدہ, کتنے صحابہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتر رہی تھی اور آپ پر ایسا پسینہ اتر رہا تھا اور آپ کی اونٹنی بیٹھ گئی تھی. وہ ایک کیفیت ہی الگ ہے, اس کے شاہد ہی الگ ہوتے ہیں. ان کا زندگی بھر کے واسطے ایک خاص واقعہ ہو جاتا تھا, وہ ان کے واسطے یادگار چیز ہو جاتی تھی. تو اس وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کچھ چیزوں کی اجازت تھی, اور پھر کوئی فتنہ نہیں تھا, کوئی اندیشہ نہیں تھا. اور اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو ڈائریکٹ وہی آنے کا سلسلہ تھا ہی تھا, کسی کے ساتھ میں کچھ بھی بات ہو جا سکتی تھی. اس لیے سارا معاملہ جو ہے نا ٹھہراؤ کے ساتھ میں تھا. پھر حضور کی برکت سے اور آپ کی صحبت سے جو انوارات تھے, اس کی وجہ سے کوئی شر کا فتنے کا کوئی مسئلہ باقی نہیں تھا آپ کی موجودگی میں. بہت سے کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہونے طے تھے, جیسا کہ اسی وجہ سے حضور نے فرمایا تھا کہ دیکھو میرے بعد ابوبکر اور عمر کی اتباع کرنا. حضور نے فرمایا تھا کہ میری سنت پر چلنا اور ابوبکر اور عمر کی سنت پر چلنا. میری سنت پر چلنا جو کہ وہ, یعنی ابوبکر اور عمر کے طریقے پر چلنا جو کہ وہ میرے طریقے پر چلنے والے ہیں, یہ نہیں فرمایا حضور نے. کیونکہ وہ تو آپ کے طریقے پر چلنے ہی والے تھے, لیکن کچھ ایکسٹرا کام جو ان کے ساتھ میں ہونا طے تھے, جو حضور کی موجودگی سے تعلق نہیں, آپ کی غیر موجودگی سے ہی ان کا تعلق تھا. کچھ کام وہ تھے کہ ان کا تعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی ہی سے تھا. جیسے 20 رکعت نماز پڑھنا, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر کی موجودگی میں تسلسل کے ساتھ ہوتا تو ساری امت کے لیے مصیبت ہو جاتی, چھوڑنے والا بہت بڑا گنہگار ہو جاتا. آج اگر کسی سے غفلت ہو تو وہ فرض نماز چھوڑنے کے اتنا گنہگار تو نہیں ہوتا نا. اس کا منشا یہ تھا کہ بعد میں چلے یہ سلسلہ. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کا سلسلہ شروع فرمایا بعد میں. تو جب لوگ اتنے زیادہ ہوں کہ لوگ وقت پہ نہ پہنچ سکیں اور لوگوں کے اندر وہ بات بھی نہ رہے پہلے والی کہ کھانا وانا چھوڑ چھاڑ کے 8 بجے سے آ کے مسجد میں بیٹھ جائیں. پہلے حضور کے زمانے میں تو صبح کا کھانا کوئی نہیں کھاتا تھا جمعہ میں. یہ جو اہل حدیث ہے نا جو کہتے ہیں نا کہ جمعہ کی نماز جو ہے نا جلدی پڑھی جا سکتی ہے, ان کی دلیل کیا ہے پتا ہے؟ ان کی دلیل صحابہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جمعہ کے دن ناشتہ جو ہے نا جمعہ کی بات کرتے تھے. تو وہ لوگ بولتے ہیں ناشتہ اس کو بولتے جو زوال سے پہلے ہوتا, یہ منطق ہے ان کی. لہذا یہ جو ہے نماز زوال سے پہلے پڑھی جا سکتی ہے, 11 بجے پڑھ لو, 12 بجے پڑھ لو, کدھر سے کدھر لے آ کے, وہی سائیکل کے نٹوں کو لے آ کے گاڑی کو لگا دینے والی بات ہے. ویسا قصہ نہیں ہے. حدیث شریف کا صحابہ کا منشا یہ تھا, وہ شوقین اتنے تھے اور اتنے رغبت تھی حضور کے بتانے سے کہ وہ جمعہ میں کھانا وانا چھوڑ چھاڑ کے مسجد میں جا کے بیٹھ جایا کرتے تھے اور ناشتے کو مؤخر کر دیتے. تو وہ ناشتہ جو انہوں نے چھوڑا ہوا تھا وہ چونکہ بعد میں کھاتے تھے تو اس کو ناشتے سے تعبیر کر لیا. جیسے سحری کو بعد مرتبہ صبح کا ناشتہ بولتے تھے, آتی نقدان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ بھائی ناشتہ کر لیا کرو, اس سے روزے میں برکت آتی ہے. اس کا مطلب یہ کہ جو 7 بجے ناشتہ کرتے وہ ایک بات ہوتی ہے کہ جو صبح میں کھانا کھایا جاتا ہے وہ صبح سے پہلے ہی ہو اور ہونا چاہیے, اس کو چھوڑا مت کرو. یہاں پر بھی ایسے ہوا تو وہ شوق کی وجہ سے صحابہ کرام تو پہلے آ جایا کرتے تھے, لیکن بعد میں تو وہ کیفیت نہیں رہی, لوگ بھی بڑھ گئے تھے بہت. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں احد پہاڑ تک مدینہ منورہ کی آبادی گئی ہوئی تھی اور مسجد نبوی میں پڑھنے کو آنا ہے. 40,000 گھوڑے اور اونٹ تھے اس وقت خالی لوگوں کے استعمال میں. ان کی باندھنے کی جگہ, رہنے کی جگہ, آنے کی جگہ وہ الگ ہے, راستے روڈا اوڈا جو بھی رہا ہوگا نظام. تو اس وجہ سے اور ایک اذان کا اضافہ ہو گیا اس میں. تو یہ جو اذان جو ہے عثمان غنی کی تھی وہ عثمان غنی کے ہی بعد ہونے کی تھی, عثمان کے زمانے میں ہی ہونے کی تھی, پہلے ہونے والی چیز نہیں تھی. وہ صدیق اکبر نے بہت سے کام, جمع قرآن کا کام کیا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ, وہ ان کے آپ کے بعد نہیں ہونے کا تھا. وہ ایسے بہت سے کام ہیں کہ جو حضور نے فرمایا کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین, دیکھو میرے طریقے پہ بھی چلنا اور خلفاء راشدین کے طریقے پہ بھی چلنا. کچھ چیزوں کے لیے اس طرح کی چیزیں پہلے سے جانی بوجھی تھی, جو صحابہ کے نزدیک جانی پہچانی تھی. اس میں سے یہ مسئلہ بھی تھا کہ عورتوں کو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے تو پھر اب ان کو فتنے سے بچانا بھی ضروری ہے, بچنا بھی ضروری ہے, اور مسجد کی جو عبادت والا انوائرمنٹ ہے اس کو متاثر نہیں کرنا ہے. اس وجہ سے حضور نے پیش بندی کرتے ہوئے پہلے سے بتا دیا تھا کہ اگر عورت گھر میں نماز پڑھے گی تو مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے, اگر وہ اپنے کوٹھڑی میں نماز پڑھے گی تو اس کے گھر میں باہر میں صحن میں پڑھنے سے بھی زیادہ بہتر ہے. بہت سی صحابیات اپنے گھر میں ہی مصلی بنا چکی تھی خود حضور کے ہی زمانے میں, وہ نہیں آتی تھی مسجد میں, مگر جو آتی تھی ان پر اتنی سختی نہیں کی جاتی تھی کیونکہ آنا تو ان کے ذمے نہیں تھا, لیکن آ رہی ہیں تو حضور کی محبت میں آ رہی ہیں, اور یہ بھی پاسبل تھا کہ بھائی ممکن ہے کوئی واقعہ پیش آئے تو وہ اس وقت میں موجود بھی رہیں. اس وجہ سے مگر منشے کو سمجھ کے بعض صحابیات وہ نہیں آتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا نہیں ہے آنے کا. اگر آنے کا حکم ہوتا تو یہ لوگ مخالفت کرتے, یہ ہمات ہے. اب اس کے بعد میں جب حالات بگڑتے چلے گئے تو پھر صحابہ نے اتفاق کیا اور منع کر دیا گیا کہ بھائی جب نماز کے لیے نہیں جانا ہے تو خالی شو پٹ اپ کے لیے جانا کیوں ہے؟ اس وجہ سے نہ تو ذوات الحجیت کو جانے کی اجازت ہوئی نہ دوسرے لوگوں کو اجازت ہوئی. اب موجودہ حالات میں کسی خاتون کو عیدگاہ نماز پڑھنے کے لیے جانا جائز نہیں ہے, ناجائز میں سے ہے یہ چیز. وہاں جا کے کوئی ثواب لے کے نہیں آتے, گناہ ہی لے کے آتے ہیں. اپنے گھر میں رہو, کپڑے پہنو, شکرما بناؤ, کھاؤ پیو. یہ ظاہر ہے, یہ تو ہے بخاری شریف. اب ترجمہ اگر پڑھے گا آدمی تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے لکھ دیا ہے. اب یہ کب کا قصہ ہے اور کب اس کے بعد پھر کیا کیا باتیں پیش آئیں؟ پھر صحابہ کرام نے, اب صحابہ کرام سے ہم پر یہ حدیثیں آئی ہیں اور صحابہ کرام اس پر عمل نہیں کرتے تھے, تو اس کا مطلب یہ کہ اس کا کچھ ہے. اگر وہی عمل نہیں کرے, کسی چھوڑ دیا انہوں نے, تو پھر ہم کون ہوتے اس پر عمل کرنے والے؟ وہاں سے تو باب عقد الازار علی الکفا. اس سے ایک بات اور بھی بتاؤں میں, شاید آگے ہو, آگے روایت میں آیا, وہاں اس مضمون کو لاتے ہیں. اگر کسی آدمی کے پاس ایک ہی چادر ہے اور باندھنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, تو خالی چادر کو ڈالے نہیں اپنے اوپر, بلکہ اپنی گردن سے اس کو باندھ دے. یہ حضور نے فرمایا, یہ عنوان ہے. اب وہ حاضر سہل سے روایت کرتے ہیں کہ صلی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عاقبی عذرہم علی عواتقہم, انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نماز ادا کی ہے اس حال میں کہ اپنے گردنوں پر انہوں نے اپنے ازاروں کو باندھ دیا تھا. کیونکہ جو چھوٹی اگر ازار ہو تو وہ تو ناف پہ باندھی جاتی ہے, لیکن اگر بڑی ہو تو جہاں تک ایک ہی ہے تو اس کو جہاں تک باندھا چاہے باندھا جاتا تھا, تو گردن سے باندھ دیا کرتے تھے, تو پورا جسم یہاں سے وہاں تک چھپ جایا کرتا تھا. روایت اس سلسلے میں یہ بیان کرتے ہیں کہ صلی جابر فی ازار قد عقدہ من قبل قفاہ. محمد بن منقدر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تہبند, ایسی تہبند میں نماز پڑھی کہ جس کو اپنی گردن کی طرف سے باندھ دیا تھا. ایک ہی چادر تھی, اس میں اس کو باندھ دیا تھا, اسی میں نماز پڑھی. اچھا, ان کے پاس اور کپڑے بھی تھے مگر انہوں نے اس وقت اس کو استعمال نہیں کیا, رکھ دیا تھا. لگ وسیعہ موضوع اتن المشجب. ایک آدمی نے کہا کہ تصلی فی ازار واحد, آپ ایک ہی ازار میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں. فقال انما صنعت ذلك ليراني احمق مثلك, فرمایا کہ یہ میں ایسا اس لیے کیا کہ تجھ جیسے احمق بھی دیکھ لیں. پھر فرمایا کہ وَأَيَّنَا كَانَ لَهُ ثَوْبَانِ عَلَىٰ عَهْدِ النَّبِيِّ, ہم میں سے کون سا آدمی ایسا تھا جس کے پاس دو کپڑے تھے حضور کے زمانے میں؟ اب جو آپ مسئلہ اٹھا رہے ہیں کہ ایک کپڑے میں نماز ہوتی کہ نہیں ہوتی, یہ ہے وہ بنیاد. اصل میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان جواز کے لیے, جواز کو بتانے کے لیے کہ اگر کبھی ایسا ہو جائے تو نماز ہو جاتی ہے. اور لوگوں میں غالباً غلط فہمی ہو گئی تھی کہ اس طریقے سے ایک چادر کو لپیٹ کے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے, تو انہوں نے کہا کہ نہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم نے خود پڑھی ہے, اور ہم پر تو ایسا دور آ گیا ہے کہ جس کو تم خود صحابہ میں ایسا وقت آ گیا تھا, جیسے یہ قیصر و کسریٰ فتح ہو گئے تھے تو پھر پہن کہاں رہا تھا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دستیاں ناک پوچھنے کی جو تھیں وہ کتان کے کپڑے کی تھیں. مشہور ہے نا, انہوں نے ایک مرتبہ کتان کی دستی سے ناک پوچھی اور کہنے لگے واہ واہ ابو ہریرہ کا حال دیکھو کہ آج کتان کی دستی سے ناک پوچھ رہا ہے. اور ابو ہریرہ کو معلوم ہے کہ اس پر کیسا ٹائم گزرا ہوا ہے کہ وہ راستے میں پڑا رہتا تھا, تین دن مل کے فاقے کے ساتھ میں لباس بھی نہیں ہوتا تھا, اور جناب والا لوگ جو ہے نا میرے کو پاگل سمجھ کے میری گردن پہ پیر رکھے اور مختلف قسم کی حرکتیں میرے ساتھ کرتے تھے ہوش آنے کے لیے, اور سوائے فاقے کی اور کوئی چیز نہیں ہوتی تھی میرے کو جس کی وجہ سے میں پڑ جاتا تھا. اور ایسا ہوتا تھا کہ پوری پوری سب نماز پڑھتے ہوئے گر جاتی تھی بے ہوش ہو کے. تین تین دن کا فاقہ ہو گیا, چار دن کا فاقہ ہو گیا, کھڑے میں کوئی ہمت نہیں ہے. ایسا بہت مرتبہ ہوا کہ سامنے کی پوری سب بے ہوش ہو گئی نماز میں. ایسے بہت واقعات ہوئے صحابہ کے زمانے, تو بعد میں تو رہا ہی نہیں تھا یہ. تو یہ لوگوں کو اشتباہ ہونے لگا تھا کہ نماز ہوتی نہیں. دو باتیں یہاں ذہن میں رکھنے کی ہیں, ایک تو یہ ہے کہ حدود شریعت کیا ہیں, شریعت کی حد کیا ہے, لمٹ کیا ہے, اور ایک یہ ہے کہ اس کام کو کرنا کیسا چاہیے. بعض مرتبہ ان دونوں چیزوں میں فرق نہیں ہونے کی وجہ سے غلط فہمی ہوتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان جواز کے لیے اسی لیے کوئی کام ایک مرتبہ ایسا کر دیتے تھے کہ اس کی حد معلوم ہو جائے, لمٹ معلوم ہو جائے. جیسے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کھڑے ہو کے پیشاب فرمائے, ایک ہی مرتبہ کریں, لیکن ایک مرتبہ آپ نے فرمایا. آپ ایسی جگہ پر تھے کہ پیچھے کوڑی وغیرہ کچرا وغیرہ تھا, پانی پلٹ کے آ رہا تھا, اور جناب اس وقت آپ کی گھٹنوں میں بھی درد بتایا جاتا ہے, اس وقت آپ کھڑے ہو کے. علماء سارے علماء فرماتے ہیں بیان جواز کے لیے آپ نے کیا کہ اگر کبھی کوئی چیز کو ضرورت پڑ جائے اور وہ ایسا کرے تو کوئی گناہ نہیں کر دیا اس نے, اور بقیہ عمر بھر آپ نہیں کرے ویسا بیٹھ کے ہی کیے, تو اس کا مطلب یہ کہ یہ کام ایسے کرنے کا ہوتا ہے. کام کرنے کا طریقہ کیا ہے اور کام کی لمٹ کیا ہے. اور یہی مطلب ہے اس حدیث شریف کا بھی کہ جوتوں کے ساتھ میں نماز ہو جاتی ہے. ہماری اور یہودیوں کی نماز میں فرق یہ ہے کہ ہماری نماز جوتوں کے ساتھ ہو جاتی ہے. یہودیوں کے بعد یہ تھا کہ جوتوں کے ساتھ میں نماز ہوتی نہیں ان کے پاس, کیونکہ ان کے اور ہمارے پیغمبر کو تو اللہ نے جوتے اتروا بھی دیے تھے نا اس پہ طور پہ, تو ان کے یہاں ایک کانسیپٹ بن گیا تھا کہ عبادت کے واسطے جوتے نہیں ہو سکتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انکار فرمایا کہ نہیں, اگر کوئی جوتے پہن کے کبھی پڑھ لے تو اس کی نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی, کسی ضرورت سے پڑھ لیا, سردی کی وجہ سے پڑھا, کیچڑ کی وجہ سے پڑھا, اور کسی وجہ سے پڑھا, چلو سستی سے ہی پڑھا, جوتے پاک ہیں تو نماز ہوئی بولیں گے یا نہیں ہوئی بولیں گے. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جوتے پہن کے نماز پڑھنے کی عادت ڈالی جائے یا جوتے پہننے کا رواج دیا جائے, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جوتے پہن کے پڑھتے نہیں تھے, آپ جوتے اتار کے ہی پڑھتے تھے. کبھی آپ ایک آدھ مرتبہ ایسے بیان جواز کی وجہ سے وہ عمل کیا, آپ نے یہ عمل بھی کیا. یہ طریقہ ایک ہوتی ہے لمٹ کسی چیز کی, اور ایک ہوتا ہے طریقہ اس کا. نماز کے اندر لباس ضروری ہے, یہ تو حدیث سے معلوم ہو گئی بات, اور دوسرے یہ کہ اس لباس کی لمٹ اصل یہ ہے کہ اگر ایک چادر ہے کسی کے پاس تو بھی ہو جاتی ہے نماز. یہ بات آنے لگی تھی کہ نہیں کرتا باضابطہ ہونا, پاجامہ باضابطہ ہونا, ٹوپی باضابطہ ہونا, امامہ باضابطہ ہونا, اتنا کانسیپٹ بنا ہوا ہے جاہلوں میں کہ بغیر امامے کے نماز پڑھا تو دہرا دیتے. چائنا کے اندر ہم گئے, لائن سے مسجد کے اندر امامے لٹکے ہوئے, نماز کا وقت آیا تو لوگ ہم کو گھورنا شروع کر دیتے, ہمارے پر امامے نہیں تھے, ہم لوگ اشارہ کر لیے پورے جماعت کے ساتھ سر پہ امامے رکھ لو رہے, سب آ رہے کہ ہم اپنے 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 امامے رکھ لے, وہاں پہ تو گزارا کرنا مشکل تھا, نہیں تو بھگا دیتے تو مسجد نہیں. تو تصور بن جاتا ہے, تو اس وقت میں بھی ایسے ہو گیا تھا. تو مسئلے کے لحاظ سے یہ ہے کہ ستر اگر ڈھک گیا اور نماز پڑھ لی, کبھی بائی چانس اتفاقاً ضرورتاً کوئی بات ہو گئی تو نماز ہو جائے گی. اسی میں یہ مضمون بھی آ گیا کہ بغیر ٹوپی کے بھی ہو جاتی, مگر پڑھنا چاہیے اس طریقے پر, آداب میں سے ہے یہ نہیں ہے. یہ چیز بغیر ٹوپی کے کبھی نماز نہیں پڑھنی چاہیے, یہودی ہے, بدتمیزی ہے, کوئی ضرورت پیش آ گئی, تکلیف میں ہے آپ, کوئی خاص بات ہے, پڑھ لی تو ہو جائے گی, لیکن یہ کہ ٹوپی پہننا جو ہے نا آداب میں سے ہے, اسلامی طریقے میں سے ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے رواج میں سے ہے. ٹوپی کو سمجھنے کے واسطے بنیان کو سمجھنا چاہیے, اور پینٹ اور جنا والا شرٹ کو سمجھنا چاہیے. جو لوگ ٹوپی کو ضروری نہیں سمجھتے وہ لوگ شرٹ ہمیشہ کیوں پہنتے, شرٹ ضروری ہے کیا؟ وہ بنیان ہمیشہ کیوں پہنتے, بنیان ضروری ہے کیا؟ کیوں بھائی اس کو کیوں ضروری سمجھ رہے ہیں؟ بلکہ عرب یہاں تک بولتے ہیں کہ اگر ٹوپی پہن کے پڑھنا آپ ضروری سمجھ رہے ہیں تو بدعت ہے. وہ تو آگے تک جاتے ہیں نا ذرا, تاکہ آدمی کو جو ہے نا بہکانے میں سہولت ہو جائے, اس کو جو ہے نا گمراہ کرنے میں سہولت ہو جائے. وہ لوگ بولتے ہیں کہ اگر آپ ٹوپی کو ضروری سمجھیں گے تو یہ بدعت ہے. ٹوپی کو ضروری نہیں سمجھنا, سمجھے تو بدعت ہے, لیکن ٹوپی کے بغیر پڑھنا بدتمیزی ہے. اور کسی کے ساتھ میں بدتمیزی کر لو اتنی بری بات نہیں ہے, عبادت کے وقت بدتمیزی کریں گے تو یہ بہت بری بات ہے. عبادت میں بدتمیزی یہ تو بے انتہا غلیظ بات ہے, جبکہ اللہ فرما رہے خود جینے تک میں انہیں کل مسجد, عام لباس کا حکم ہے, نماز نہیں بھی پڑھوا تو بھی لباس کا حکم ہے نا, لیکن اللہ نے نماز کے لیے خاص طور پر فرمایا. اب اس موقع پر آپ کمیزی کو نہیں بتا رہے, نہ شائستگی کو, نارمل حالت میں تو آپ شائستہ رہتے ہیں, نماز کے وقت میں نہ شائستہ, اس کی اجازت نہیں. اور شائستگی اور نہ شائستگی مذہب میں وہ ہوتی ہے جو ان کی طرف سے مقرر ہو, اپنی طرف سے ہم کسی چیز کو شائستہ بنا رہے تو شائستہ نہیں ہو جاتی. تو جیسے ہمارا یقیدہ ہے کہ کرتا ضروری نہیں ہے نماز میں, لیکن ہم ہمیشہ کرتا پہنتے ہیں, بنیان ضروری نہیں ہے نماز میں, لیکن ہم ہمیشہ بنیان کے ساتھ ہی نماز پڑھتے ہیں, ایسا کوئی بھی نہیں دیکھا میں نے مسجد میں کہ جو ٹوپی نہیں پہنتا تو وہ خالی نہیں کر کے آ گیا ہوں, گھٹنوں کو اس نے چھپا لیا اور انجنا والا ناک تک چھپا لیا, پینٹ بھی نہیں ہے, پینٹ ضروری ہے کیا؟ وہ پینٹ بھی ضروری نہیں ہے. بڑی چڈی کسی کے پاس ہے جو بعد وقت کھیلتے وقت ہوتی ہے نا جم وغیرہ کے اندر, وہ بھی کافی ہے نماز کے واسطے, اس کے اصل تو سترے عورت ہے, وہ کبھی بھی اس کے ساتھ آدمی نماز نہیں پڑھتا. تو جیسے یہ چیزیں ضروری نہیں ہیں لیکن انسانی آداب میں سے ہیں, شائستگی میں سے ہیں, ایسے ہی ٹوپی کا بھی مسئلہ ہے. نماز تو ہو جاتی ہے ضرورتاً اس لباس میں, اس لمٹ کے اندر جو لمٹ آپ کو دی گئی ہے شریعت کی طرف سے, مگر ایک عام طریقہ ہوتا ہے, کانسیپٹ ہوتا ہے کہ زندگی گزارنے کا اصول اور طریقہ کیا ہے. تو ایسی نماز پڑھنے کے اندر لباس کا طریقہ کیا ہے, اسی وجہ سے علماء نے فرمایا ہے کہ اگر اس کو تخفیف کرتے ہوئے, اگر اس کو باوجود سنت سے ثابت ہونے کے اس کی اہمیت کو گراتے ہوئے آدمی ٹوپی کو اتارے گا تو کفر بھی ہو سکتا ہے. بعض مستحب چیزیں ایسی ہیں کہ ہے تو وہ مستحب لیکن بے عزتی کی وجہ سے وہ کفر بھی بن جاتی ہے. کدو کھانا کیا ہے؟ کوئی سنت نہیں ہے, کوئی واجب نہیں, سنت ہے تو سنت عادی ہے, یعنی ایسی سنت ہے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ پسند تھی, تو اپنا فرض یہ ہے کہ جو حضور کو پسند تھی وہ اپنے کو بھی پسند, اس ٹائپ کی سنت ہے, نہیں کھائے تو کوئی بات نہیں. ایک مرتبہ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے دسترخوان تھے جو قاضی القضات تھے, قضات کے عہدے پر ہوتے ہوئے اپنے ساتھ ایک مہمان کو کھانا کھلا رہے تھے, ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا ساتھ کھا رہا تھا, تو کھاتے کھاتے امام ابو یوسف نے حدیث سنا دی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کدو کو بہت پسند فرماتے تھے. اس نے کہا کہ میرے کو کدو بالکل پسند نہیں, یہ کہا اس نے مجھے کدو پسند نہیں. امام ابو یوسف نے دسترخوان پہ کہا کہ کلمہ پڑھ لے نہیں تو گردن مار دوں گا ابھی, اور ایز قضا میں فیصلہ کر دوں گا اس کا, یہ فرمایا ایز یعنی اس کا ججمنٹ کر دوں گا میں تیرے بارے میں کہ تیری گردن مار دی جائے. نبی کے مقابلے میں آتا ہے, ٹکراؤ میں بات کرتا ہے, نہیں پسند آتا مت کھاؤ, مگر یہ بولنے کا کون سا تک بنتا ہے, یہ بدتمیزی کون سی ہے؟ اسلام میں اگر ادب نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں, شائستگی نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں. اسی لیے یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر ضرورت پڑ جائے تو ایک لباس میں ایک چادر میں بھی ہو جاتی ہے نماز, اور صرف ستر چھپا کر بھی نماز ہو جاتی ہے. اچھا نماز پڑھنے کا طریقہ تو الگ ہے, حدیثوں سے جو بات یہاں پر سمجھانی مقصود ہے وہ یہ ہے کہ یہ نماز کے لیے اسلام نے لباس کو مقرر فرمایا ہے, اور لباس کے اندر اللہ تعالیٰ نے سہولت رکھی ہوئی ہے کیونکہ اس کی حد ہے کہ جس حد کے اندر نماز ہو جاتی ہے, خاص طور پر ابتدا اسلام میں تو ایک ہی چادر لوگوں کے پاس ہوا کرتی ہے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد, ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين, اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم, اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها, اللهم اجنبنا الفواحش ما ظهر منها وبطن, وبارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم, اجعلنا شاكرين لنعمتك ومثنين بها قابليها واتمها علينا, ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, تب علينا انك انت التواب الرحيم, وصلي وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين, الحمد لله.